یا حسین یا حسین مٹا ہے اور نہ مٹے گا کبھی پیام حسین مٹا ہے اور نہ مٹے گا کبھی پیام حسین
رہے گا دین محمد رہے گا نام حسین.
اس دنیا کے اندر اگر ایک روایت میں بیان کیا گیا اس کو امام علی علیہ الصلوۃ والسلام نے بیان کیا کہ اگر تم اس بات کو سمجھنا چاہو کہ دنیا کیا ہے تو اس بات کو ایسے سمجھ لو کہ دنیا آزمائش کی جگہ ہے. دنیا کو خداوند عالم نے آسائش کے لیے نہیں خلق کیا. اس کے لیے دلیل مولا متقیان نے اپنے نہج البلاغہ خطبے میں یہ دی کہ اگر یہ دنیا آسائش کی جگہ ہوتی نعمتوں کی جگہ ہوتی دنیا اس لیے خلق کی گئی ہوتی کہ انسان یہاں اگر اچھی زندگی گزار دے تو پھر اس دنیا کے اندر سب سے زیادہ آسائشیں اس نبی کے لیے ہونی چاہیے تھی جس کے لیے کائنات خلق ہوئی تھی. اس کے لیے کائنات خلق ہوئی. لولا کا لما خلقت الافلاک اے رسول اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صلی علی محمد. اگر آپ کو بنانا مقصود نہ ہوتا کچھ بھی خلق نہ کرتا. لولا لما خلقت الافلاک آپ نہ ہوتے کچھ بھی نہ ہوتا. اس بات کو ہم جانتے ہیں کہ ہمارے پاس جو کچھ ہے وہ رسول کی بدولت ہے. اگر ہمارے پاس بتول ہیں تو وہ بھی رسول کی بدولت ہے. ہمارے پاس علی مشتبہ ہیں رسول کی بدولت ہیں, حسنین ہیں رسول کی بدولت ہیں, تمام ائمہ کا سلسلہ آ کر امام مہدی پر منتہی ہوتا ہے. امام مہدی ہیں تو وہ رسول کی بدولت. لولا کلما خلقت الافلاک آپ نہ ہوتے کچھ بھی نہ بناتا, کائنات خلق نہ کرتا. یہ ہمارے پاس روایات میں امام علی نے کہا اگر یہ دنیا آسائش کی آرام کی جگہ ہوتی اور آسائشوں کا زیادہ ہونا فراوان ہونا اس بات کی دلیل قرار پاتا. خوب توجہ کیجئے گا کہ جس کے پاس زیادہ آسائشیں اور نعمت ہیں وہ صاحب عزت اور حیثیت ہے تو پھر رسول اللہ کے پاس سب کچھ ہونا چاہیے تھا. لیکن رسول اللہ نے فقر کے حالت میں زندگی گزاری. اب کوئی کھڑا ہو کر کہہ سکتا ہے کہ نعوذ باللہ من ذالک, خداوند عالم نے رسول کو دنیا کی چیزیں نہ دے کر رسول کی توہین کی ہے؟ کوئی نہیں کہہ سکتا. کائنات کی اشرف ترین ہستی رسول اللہ ہیں, خاتم النبیین ہیں لیکن اشرف الانبیاء ہیں. انبیاء میں سب سے آخر میں آئے لیکن انبیاء میں سب سے بہتر ہیں. یعنی وہ واحد نبی جس کی نبوت اور رسالت کا اقرار خدا نے تمام انبیاء سے لیا وہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. امام علی نے کہا دنیا اگر آسائش کے لیے ہوتی تو رسول کے پاس ہوتی. دنیا اگر کسی کے پاس دنیاوی نعمتیں نہیں ہیں اور دنیاوی نعمتیں نہ ہونا توہین کا سبب ہوتا تو تم یہ سمجھتے ہو کہ کیا خدا نے اپنے رسول کو نعمتیں نہ دے کر توہین کی ہے؟ نہیں, آزمائش ہے, ابتلا ہے. خود سوچئے کہ جس رسول کی خاطر یہ دنیا خلق ہوئی ہے, جس پنجتن پاک کی ہستی کے بارے میں جو ہمارا عقیدہ ہے, ہم اپنے عقیدوں پر بات کرتے ہیں اپنے ممبر پر بیٹھ کر, ہمارا اپنا عقیدہ ہے, ہماری اپنی کتابیں ہیں, ہمارا اپنا مکتب ہے. اس پہ آپ کے سامنے کل بھی بیان کیا تھا کہ ہم اتحاد ضرور چاہتے ہیں مگر اپنی عقائد کی چیزوں پر کمپرومائز نہیں کر سکتے. جو ہمارا دین ہے ہم نے اسے بیان کر دیا. پنجتن پاک کے لیے خدا نے خلق کیا. حدیث کے سامنے ہم پڑھتے ہیں کہ اگر یہ پانچ نہ ہوتے تو نہ یہ آسمان ہوتا, نہ زمین ہوتی, نہ جنگل ہوتا, نہ پہاڑ ہوتا, نہ دریا ہوتا, نہ اس کی نعمتیں ہوتی, کچھ بھی نہ ہوتا. وہ پنجتن پاک کہ جن کے لیے اس کائنات کو خدا نے خلق کیا ہے, انہی پنجتن پاک میں جو عظمت والی بیوی ہیں وہ کون ہے؟ یعنی پنجتن پاک میں مرکزی ہستی کس کی عزیز ہوں؟ اس کو ہمارا پڑھتے ہیں دعا حدیث کے سامنے پڑھتے ہیں. مرکزیت خدا نے کس کو دی ہے؟ اس کو آ کے حدیث کے سامنے دیکھ لیجئے. حدیث کے سامنے کیا پڑھتے ہیں کہ جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آئے اور جناب رسالت مآب کے آنے کے بعد انہوں نے کہا کہ اے بیٹی مجھے اپنے بدن میں ضعف محسوس ہو رہا ہے, کمزوری محسوس کر رہا ہوں. بیٹی نے کہا خدا آپ کو پناہ میں رکھے اپنی ہے میرے بابا جان. اور اس کے بعد لا کر ایک چادر دی. رسول اللہ اس چادر کو اپنے اوپر تان کر سو گئے, لیٹ گئے. امام حسن مصطفیٰ داخل ہوئے اور آنے کے بعد کیا کہا؟ یا اماؤں انی اشم رایتن, میں ایک اچھی خوشبو کو محسوس کر رہا ہوں. یہ خوشبو کس کی ہے؟ میرے نانا کی خوشبو ہے. رسالت کی خوشبو ہے, رسالت کی خوشبو کو سونگنے کے لیے مشام چاہیے, رسالت امام کے لیے. جناب سیدہ نے کہا تمہاری نانا چادر کے نیچے, امام حسن نے مشتبہ پہنچ کے چادر کے نیچے اور چادر کے پاس اور جا کر اجازت طلب کی, کہ نانا جان میں آپ کا بیٹا ہوں, آپ کا سبط اکبر ہوں, حسن مشتبہ ہوں, کیا مجھے آپ آنے کی اجازت دیں گے؟ رسول اللہ نے کہا ہاں میری آنکھوں کی ٹھنڈک, میرے ساتھ اس چادر میں آ جاؤ. اس کے بعد امام حسن آ گئے, امام حسین تشریف لائے, وہی جملے, اے ماما جان, اے مادر گرامی, میں نانا کی خوشبو محسوس کر رہا ہوں. امام حسین کو بھی جناب سیدہ نے کہا نانا تمہارے بھائی کے ساتھ چادر کے نیچے, امام حسین بھی آ گئے, پھر اجازت طلب کی, نانا جان اجازت ہے مجھے میں چادر کے نیچے آؤں؟ نانا نے کہا میری آنکھوں کی ڈنڈک, میرے جگر کے ٹکڑے, اے میری شافع امت, امت کی شفاعت کرنے والے حسین, میری اس چادر کے نیچے آ جاؤ. امام حسین چلے گئے, مولا متقیان آئے, انہوں نے کہا کہ مجھے بھائی کی خوشبو آتی ہے, رسول کی خوشبو آتی ہے, وہ چلے گئے. جب یہ سب جمع ہو گئے, ابھی ایک ہستی باہر ہے, وہ کون سی ہستی ہے؟ جناب سیدہ کی. جب جناب سیدہ چادر کے نیچے گئی تو یہ سب جمع ہو گئے. جب جمع ہو گئے, ملائکہ نے آسمان سے جب اس نور کا مشاہدہ کیا, سوال کیا کیا, یا ربی ومن تحت الکساء, پروردگار اس چادر کے نیچے کون ہے؟ میں جناب سیدہ کی عظمت تک بات یہاں پہ لایا, یا ربی ومن تحت الکساء, اے پروردگار اس چادر کے نیچے کون ہے؟ اب اس چادر کے نیچے رسول اللہ موجود ہیں, امام علی علیہ السلام موجود ہیں, امام حسن و امام حسین موجود ہیں, لیکن خداوند عالم نے جس ہستی کو مرکز تعارف قرار دیا وہ فاطمہ زہرا ہے. خدا نے کیا کہا, ہم فاطمہ و ابوہا و بعلہا و بنوہا, اس چادر کے نیچے فاطمہ ہیں. اب توجہ کیجئے گا عزیزان محترم, خداوند عالم عظمت فاطمہ کا ادراک کروا رہا ہے ہمیں, خداوند عالم عظمت سیدہ فاطمہ کا احساس کروا رہا ہے کہ فاطمہ کو پہچانوں. یعنی فاطمہ کا جب تذکرہ آ گیا, اب فاطمہ کے تذکرے کے بعد باقی شخصیتوں کی پہچان ان کے نام سے نہیں ہوگی, ان کی فاطمہ کی نسبت کے حوالے سے ہوگی. فاطمہ کا نام بتا دیا, اس چادر میں فاطمہ ہیں, فاطمہ کے علاوہ کون ہے؟ فاطمہ کے بابا ہیں, فاطمہ کے شوہر ہیں اور فاطمہ کے دونوں بیٹے ہیں. یہ جناب فاطمہ کی عظمت ہے. درود پڑی محمد والے محمد. ابھی جناب سیدہ کی عظمت یہاں تک کیوں لے کر آیا, دوبارہ اس بات کی طرف جا رہا ہوں کہ دنیا ابتلا کی جگہ ہے, آزمائش کی جگہ ہے. یہی جناب سیدہ جن کا اتنا بڑا مقام ہے, عند اللہ اتنا بڑا مقام رکھتی ہیں, کائنات ان پانچ جتن پاک کی وجود کی وجہ سے وجود میں آئی ہے, ان کی برکت کی وجہ سے وجود میں آئی ہے. یہی جناب سیدہ جو رسول اللہ کی بیٹی ہیں, پیوند لگی چادر پہنتی, سنا ہوا ہے نا آپ نے واقعات کے اندر, پیوند لگی چادر پہنتی جناب سیدہ جن کے لیے کائنات خلق ہوئی ہے, جو رسول کی بیٹی ہیں, کائنات کی افضل ترین شخصیت رسول اللہ, اور اہل بیت کے اندر مقام ہے جناب سیدہ کا. خداوند عالم کے پاس کمی تو نہیں ہے کسی چیز کی. ان ہستیوں نے ایسی زندگی گزاری کیوں؟ کیونکہ دنیا دار ابتلا ہے. اس چادر کو دیکھ کر جناب سیدہ کی سلمان نقل کرتے ہیں کہ میں ایک مرتبہ جناب سیدہ کے حضور تھا, میں نے دیکھا جناب سیدہ کی چادر پر پیوند لگے ہوئے ہیں, پیوند جگہ جگہ سے سلی ہوئی ہے جناب سیدہ کی چادر, کپڑوں کے پیون لگے ہوئے. مجھے یہ دیکھ کر ایک دم سے میرا دل ٹوٹا. سلمان کون ہے؟ فارس کے علاقے میں, ایران کے علاقے میں بادشاہوں کے محل میں زندگی گزاری ہے سلمان نے. اس کے بعد حق کی تلاش میں نکلے اور حجاز تک پہنچے, علامات کے ذریعے سے رسول اللہ کو پہچانا, ابتدائی مسلمانوں میں سے. لہذا انہوں نے درباروں میں دیکھا ہے, بادشاہوں کو دیکھا ہے, بادشاہوں کی بیٹیوں کو دیکھا ہے, شہزادیوں کو دیکھا ہے. اب رسول اللہ کی شخصیت کو پہچانتے ہیں, جناب سیدہ کی عظمت کے قائل ہیں. جناب سیدہ کی چادر پہ لگے ہوئے پیون کو دیکھ کر سلمان کہتے ہیں میرا دل دکھا, میری زبان سے بے ساختہ نکلا کہ فارس کے بادشاہوں کی بیٹیاں تو مخمل اور دبیز کے کپڑے پہنے ہیں, اور جو کائنات کا بادشاہ اور شہنشاہ ہے اس کی بیٹی کی چادر پیون لگی ہوئی ہو, میری زبان سے بے اختیار نکلا. جناب سیدہ نے جملوں کو سنا, سننے کے بعد کہا سلمان ہماری اس ظاہری کیفیت کو دیکھ کر رنج نہ کرو, خداوند عالم نے ہمارے لیے ریشم و حریر کے لباس کو آخرت میں مہیا کیا رکھا ہے, آخرت کے اندر خدا ہماری عظمت کو آشکار کرے گا. دنیا کے اندر جناب سیدہ کا ایک پیغام ہے کہ دنیا میں اگر تھوڑی سی مشکل میں آ جاؤ پریشان نہ ہو, دنیا میں اگر تھوڑی تنگ دستی میں آ جاؤ پریشان نہ ہو. یہ دنیا دار ابتلا ہے, آزمائش ہے. خدا نے ان کی آزمائش کی ہے جن کی خاطر کائنات خلق ہوئی ہے. بس یہ دنیا دار ابتلاء. خدا نے کیا کہا؟ ان اللہ قالو, جنہوں نے کہا ربنا اللہ, ہمارا رب کون ہے؟ اللہ ہے. ثم استقام, فقط زبان سے نہیں کہا, عمل سے اس کو ثابت کیا, اس پر ثابت قدم ہو گئے. تو کیا ہوا؟ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون. اب یہ وہ گروہ ہے جس کو کوئی خوف نہیں ہے, کوئی حزن نہیں ہے, کوئی رنج نہیں ہے, کوئی ملال نہیں ہے. عزیزان محترم, ہمارا عنوان استقامت ہے, بس اسی چیز پر تھوڑا سا توجہ چاہوں گا آپ کی. درود پڑھیے سب مل کے بابا سے بولے. آیت اللہ جوادی عاملی, جو ایران کے ایک بہت بڑے مفسر ہیں, اسی آیت کے ذیل میں جو سورہ احقاف کی آیت نمبر 13 ہے, بیان کرتے ہیں کہ جب اس آیت کو بیان کیا گیا, انہوں نے کہا کہ اس میں جو خدا نے کہا کہ ان لوگوں کو کوئی حزن نہیں ہوگا. حزن کس چیز کو کہا جاتا ہے؟ جب کوئی شے ہاتھ سے چلی جائے, جس کو ہمارے یہاں کہا جاتا ہے حزن و ملال. ملال جس میں انسان ہاتھ ملتا ہے اپنے, پچھتاوا ہوتا ہے اس کو. کس چیز پہ پچھتاوا ہوتا ہے؟ جب انسان کی کوئی شے اس سے جدا ہو جائے. ان لوگوں کو کوئی حزن نہیں ہوتا, خدا کہہ رہا ہے لا خوف علیہم, انہیں کوئی خوف نہیں ہوتا. ولا هم يحزنون, انہیں کوئی حزن نہیں ہوتا, پچھتاوا نہیں ہوتا. وجہ کیا ہے؟ کلیدی نقطہ ہے ہم سب کی زندگی کے لیے. خدا نے ہمیں اس دنیا میں بھیجا آزمائش کے لیے. خدا اس دنیا میں ہمیں آزمائش کے لیے لایا. لیبلوکم, جو کل آپ کے سامنے بیان کیا سورہ ملک کی آیت, تبارک الذی بیدہ الملک وهو علی کل شیء قدیر الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا. اس نے تمہیں دنیا میں بھیجا ہے, موت اور حیات کے دائرے میں رکھا ہے. ایک وقت آئے گا تم اس دنیا سے چلے جاؤ گے. بھیجا کیوں ہے؟ لیا بلو وکم, تاکہ تمہیں آزمائے, تمہاری آزمائش کرے. ایوکم احسن عملا, تم میں سے کون بہترین عمل کرنے والا ہے؟ یہ کلام کے سامنے بیان ہوا. یہاں خدا نے یہ نہیں کہا کون اچھا نماز پڑھ رہا ہے, کون نماز نہیں پڑھ رہا, اس پہ بات ہو گئی کل. نہیں, خدا یہ کہہ رہا ہے کون اچھی نماز پڑھ رہا ہے, کس کی نماز میں خشوع شامل ہے, کس کی نماز میں نماز پڑھتے ہوئے خدا کا خیال ہے, کون نماز کی تکبیر کہتے ہوئے خدا کی بارگاہ میں پہنچ جاتا ہے, کون خدا کی بارگاہ میں پہنچتا ہے. اب لوگوں کو ایوکم احسن عملا, وہ میری اور آپ کی نماز کیسے ہوتی ہے؟ البتہ آپ مومنین کی طرف میں نسبت نہیں دیتا ان چیزوں کو, میں اپنے جیسے ضعیف لوگوں کی طرف ان چیزوں کو نسبت دیتا ہوں ہمیشہ. میری نماز کیسے ہوتی ہے؟ جیسے چھٹے امام کے سامنے ایک شخص نے نماز پڑھی, امام اخلاص کے ساتھ گفتگو کر رہے ہیں, بیان کر رہے ہیں کہ اخلاص کی اہمیت کتنی ہے, خلوص کی اہمیت کتنی ہے. جو میں نے آپ کے سامنے کہا نا, خدا نے کہا لیبلوکم ایکم احسن عملا, خدا اچھا عمل مانگ رہا ہے. خدا نے یہ نہیں کہا کہ خدا یہ دیکھنا چاہتا ہے تم میں سے کثیر عمل کرنے والا کون ہے, کثرت کے ساتھ عمل کرنے والا کون ہے. نہیں, خدا کثرت عمل کا آپ سے انتظار نہیں رکھتا, خدا احسن عمل کا انتظار رکھتا ہے. دو روپے دو, دو لاکھ روپے مت دو, لیکن جو دو روپے دو یہ خدا کی خاطر دو. وہ دو لاکھ روپے جو دکھاوے کی خاطر ہوں کوئی فائدہ نہیں. انسان خلوص کے ساتھ بیان کرے. امام صادق کے سامنے لوگ بیٹھے ہوئے, امام نے درود پڑھی سب مل کے, امام نے کہا کہ اگر انسان دو رکعت نماز بھی خلوص سے پڑھ لے تو یہ دو رکعت نماز اس کی بخشش کا سبب بن سکتی ہے. دو رکعت نماز خلوص کے ساتھ پڑھنا, خلوص یعنی جس میں ذہن میں فقط خدا ہو, فقط خدا ہو. ایک شخص امام کے ساتھ تھا, اس نے کہا مولا یہ تو کوئی بڑا کام نہیں لگتا. امام نے کہا بسم اللہ, آئمہ موقع دیتے تھے بسم اللہ پڑھو, جاؤ کونے میں کھڑے ہو جاؤ, دو رکعت نماز پڑھو اور پھر آ کر بتانا کیفیت کیسی تھی نماز میں تمہاری. اس نے نماز کا ارادہ کیا, کھڑا ہوا, تکبیر کہی, اللہ اکبر کہتے ہوئے اس کی نگاہ سامنے مسجد کے مینار پر پڑی. مینار ٹوٹا ہوا تھا, جھڑ رہا تھا مختلف جگہوں سے. تکبیر کہتے ہوئے اس کی نگاہ جب اس مینار پر پڑی, اب اس کے دماغ میں مستقل اس مینار کی تعمیر کا منصوبہ چلنے لگا کہ میں کیسے اس مینار کو تعمیر کرواؤں گا, کیسے اس کی مرمت کرواؤں گا, اگر میں یہ کام کر لوں گا تو خدا کے نزدیک مقرب ہو جاؤں گا, خدا کا گھر ہے, خدا کے گھر کی عزت و احترام واجب ہے. یہ تمام خیالات اس کے دماغ میں چلتے رہے, اور جب اس نے آخری تکبیر پڑھی جو ہم نماز ختم کر کے کہتے ہیں, تب اسے سمجھ میں آیا یہ تو نماز تمام کر چکا ہے. امام نے اس کو بلایا, پوچھا کیسی پڑھی نماز؟ کہا مولا پوری نماز میں مینار کی تعمیر کرتا رہا. امام نے کہا اسی لیے کہا تھا کہ دو رکعت خلوص سے پڑھنا. اب یہ دو رکعت خلوص سے پڑھنا ہے, اس کو اگر دیکھنا ہو تو علی مرتضیٰ کو دیکھنا پڑے گا. یہ کیسے پڑھی جاتی ہے خلوص سے نماز؟ کہ جس کے اندر انسان تکبیر کہتے ہی کسی اور وادی میں چلا جاتا ہے, یہ کب ہوتا ہے کہ جب جنگ کے اندر امام علی علیہ السلام کے پاؤں میں تیر لگا اور مولا بیٹھے ہوئے ہیں, چاہا لوگوں نے کہ ان کے تیر کو ان کے پاؤں سے کھینچا جائے, نکالا جائے, تو امام تکلیف سے کر رہا ہے, امام نے آہ بلند کی, امام ہے جیسے میں گوشت ہے, تیر اندر پیوست ہے, امام کو تکلیف ہوئی, تکلیف کا احساس ہوا, تکلیف کی وجہ سے تیر کو نہیں کھینچا جا سکا. امام حسن مجتبیٰ نے کہا کہ رک جاؤ رک جاؤ, جب میرے بابا نماز کے لیے کھڑے ہوں اس نماز میں بابا کے پاؤں سے تیر نکالنا, اور جب مولا متقین نماز کے لیے کھڑے ہوئے اور جب نماز شروع کی تو مولا کے جسم سے تیر نکالا گیا, مولا کو خبر بھی نہیں ہوئی. کیوں؟ کیونکہ تکبیر کہتے ہی علی اس وادی میں چلے جاتے ہیں جس کو قرب خدا کہا جاتا ہے, قرب خدا کہا جاتا ہے. اس پر اعتراض کیا گیا کہ جو اہل تشیع بیان کرتے ہیں یہ تو مبالغہ ہو گیا, ایسا کیسے ممکن ہے کہ ایک انسان کے جسم کے اندر تیر لگا ہوا ہو, وہ گوشت میں پیوست ہو, اس کے گوشت سے جب نکالا جائے کھینچا جائے خون نکلے گا, تکلیف ہوگی, تو مبالغہ ہے, یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ خبر نہ ہوئی ہو. اس کو ایک عالم کے سامنے بیان کیا گیا ہمارے یہاں, انہوں نے کہا کہ تم اس چیز کو قرآن سے سمجھ سکتے ہو. کہا کیسے سمجھ سکتے ہیں؟ کہا قرآن میں سورہ یوسف پڑھی ہوگی. کہاں پڑھی ہے؟ کہا سورہ یوسف میں. وہ قصہ بھی پڑھا ہوگا کہ جب زلیخا کی سہیلیوں نے زلیخا کو تانا دینا شروع کیا اور کہا کہ تو کیسی ہے, اپنے ہی گھر میں پالے ہوئے غلام کے ساتھ تو نے عاشقی کا ارادہ کیا, اپنے ہی گھر میں پالے ہوئے غلام کے ساتھ تو نے ایک ارادہ کیا, تو بڑے درجے کی مالکن تھی, تیرا جاہو حشم ہے, تیرے لیے بڑے سردار تھے, تو غلام کے پیچھے عاشق ہو گئی. زلیخا نے کیا کہا کہ تم اس کے ابھی حسن سے واقف نہیں ہو, تم اگر یوسف کے حسن کو دیکھو گے تو تمہیں سمجھ میں آئے گا. اور پھر زلیخا نے کیا اہتمام کیا؟ زلیخا نے کہا انہیں تمام خواتین کو بلا لیا. واقعی کس چیز پہ سنا رہا ہوں کہ مولا متقیان کے جسم سے تیر کھینچا گیا, اس پہ اعتراض کیا گیا کہ کیسے ممکن ہے کہ جسم کو تیر کو کھینچ لیا جائے کسی کو پتہ نہ چلے. اس کا جواب ایسے دیا گیا ہمارے یہاں, زلیخا نے بلایا ان تمام خواتین کو جنہوں نے تانے دیے زلیخا کو, برا بھلا کہا کہ تو عجیب سی خاتون ہے, اپنے غلام پر عاشق ہو گئی. زلیخا نے بلانے کے بعد سب کو کیا کیا؟ سب کے سامنے پھل رکھ دیے, پھلوں کے ساتھ ایک ایک چھری رکھ دی, اور یوسف سے کہا جس وقت میں آواز دوں نکل آنا, سامنے آ جانا. اس کے بعد جب سب محفل جم گئی, سب کے سامنے پھل رکھ دیے کہ اس نے سب سے کہا لاؤ پھل کھاؤ, تمام خواتین نے اپنے اپنے ہاتھوں میں پھلوں کو اٹھایا اور ان چاقوؤں کو اٹھایا جس سے پھلوں کو کاٹنا تھا, اب وہ چاقو پھل کاٹنے کے لیے. اسی اثنا میں کہ جب وہ خواتین پھل کو کاٹنے لگی تھیں, زلیخا نے یوسف کو بلایا, یوسف سامنے آ جاؤ. جیسے ہی یوسف سامنے نکل کر آئے, یہ خواتین اس یوسف کے حسن میں اتنا محو ہوئی کہ قرآن کی آیت کے مطابق وہ پھل کاٹتے ہوئے اپنے گوشت کو کاٹ گئیں, انہیں خبر بھی نہیں ہوئی, ان کی انگلی کٹ گئی, انہیں خبر نہیں ہوئی, انہیں پتہ نہیں چلا. یہ ہمارے جواب دینے والے نے جواب دیا کہ اگر یوسف کے حسن میں غرق ہو کر وہ خواتین اپنے ہاتھوں کو کاٹ بیٹھیں اور قرآن کہے کہ انہیں خبر نہیں ہوئی ہے, تو علی اس کے حسن میں غرق ہوتے ہیں جو یوسف کا خالق ہے, جو یوسف کا خالق ہے. تمہیں کیا پتا علی کی معرفت کیا ہے؟ تم کیا جانو علی کو؟ بس توجہ کیجئے گا عزیزان محترم, یہ وہ حقائق ہیں جس کو آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں, استقامت ہے. لہذا بیان کیا گئے دنیا دار ابتلاء ہے, دار آزمائش ہے, اس دنیا کے اندر آزمائش میں خدا نے ڈالا ہے, اس دنیا کے اندر آزمائش سے گزر کر آگے بڑھو گے. یہی آزمائش جو میں آپ نے بیان کروں, آپ کے جوابی آپ نے بیان کی, کوئی خوف اور کوئی حزن نہیں ہے. کیوں نہیں ہے؟ اس لیے کہ انہوں نے خدا کو اپنا رب مانا ہے, انہوں نے کہا ربنا اللہ, اللہ ہمارا رب ہے, اللہ ہمارا رب ہے. جب اللہ رب ہے تو اللہ اس میں جامع ہے, توجہ چاہوں میں مطالب یعنی اللہ اس میں جامع ہے, اس میں جامع یعنی تمام صفات جو خدا کی ہیں وہ اللہ کے اندر ہیں. جب ہم خدا کے لیے کہتے ہیں رازق, وہ اس میں جامع کے اندر ہے, یعنی اللہ رازق ہے. ہم کہتے ہیں طبیب, اللہ طبیب ہے. ہم کہتے ہیں ستار, اللہ کا نام ہے, اللہ ستار ہے. غفار, اللہ غفار ہے. وہاب, اللہ وہاب ہے, عطا کرنے والا. جب انہوں نے کہا ربنا اللہ, ہمارا پرورش کرنے والا یعنی ہماری زندگی کا نظام چلانے والا اللہ ہے, اور اللہ وہ ہے کہ جس کے یہاں کسی شے کی کمی نہیں ہوتی. اب اگر میرے پاس کسی شے کی کمی ہے اور میرا رب پرورش کرنے والا زندگی کا نظام چلانے والا وہ ہے کہ للہ خزائن میراث السماوات والارض, آسمان اور زمین کی میراث اللہ کے لیے ہے, مقابلہ مقالید السماوات والارض، آسمان اور زمین کے خزانوں کی چابیاں اس کے پاس ہیں۔ تو جس کے پاس چابیاں ہیں خزانوں کی، ایک دوسری بات یہ کہ وہ بخل نہیں کرتا، کیونکہ بخل کنجوسی وہ کرتا ہے جسے کمی کا اندیشہ ہو، جس کے یہاں کسی چیز کی کمی نہیں ہوتی وہ کبھی کنجوسی نہیں کرتا۔ خدا کے پاس تمام خزانے ہیں، وہ کنجوس نہیں ہے، کنجوسی نہیں کرتا، عطا کرتا ہے۔ اس کے باوجود اگر وہ میری کمی کو دیکھ رہا ہے اور میری اس کمی کو ظاہری طور پر پورا نہیں کر رہا، تو مجھے پرواہ نہیں ہے، چونکہ وہ میرا پالنے والا ہے، چونکہ وہ میرا اللہ ہے، وہ مجھے عطا کرنے والا ہے، رب ون اللہ۔ جب انہوں نے کہا رب ہمارا اللہ ہے، اب ان کو کوئی خوف نہیں ہوتا، کیونکہ ان کے ہاتھ سے کوئی چیز جاتی نہیں۔ انہیں معلوم ہے کہ جب ہم اس دنیا میں آئے تھے کیا ہوا تھا، کیسے آئے تھے، اللہ کی طرف سے آئے تھے۔ آئے کیسے تھے، خالی ہاتھ، حتیٰ جسم کو ڈھانپنے کے لیے کپڑا بھی ساتھ لے کر نہیں آئے تھے، ایسا ہی ہے، میں اور کھل کے بیان نہیں کر رہا، جسم ڈھکا ہوا نہیں تھا، بغیر لباس کے آئے تھے، لباس بھی یہاں آ کر ملا ہے۔ جب جائیں گے کیا لے کر جائیں گے، خالی ہاتھ جائیں گے، جب آئے خالی ہاتھ، جائیں گے خالی ہاتھ، تو پھر خوف کس بات کا ہے، ملال کس بات کا ہے، چونکہ جو کچھ ملا اس دنیا میں ملا، لہذا جو کچھ اس دنیا میں ملا دنیا میں ہاتھ سے جا بھی سکتا ہے۔ خود توجہ کیجیے گا، آیت اللہ جوادی عاملی نے بیان کیسی آیت کے ذیل میں، اس وجہ سے ان لوگوں کو حسن و ملال نہیں ہوتا۔ دوسری بات یہ ہے کہ یہ جانتے ہیں کہ ہمارا رب کون ہے، اللہ ہے، پرورش کرنے والا کون ہے، اللہ ہے، وہ تمام کاموں کو ایک آنے واحد میں صحیح کر سکتا ہے۔ آپ کے سامنے کل بیان کیا تھا، اگر وہ چاہے آنے واحد میں کاموں کو صحیح کر سکتا ہے۔ ہمارا اس پر عقیدہ اور اعتقاد ہے یا نہیں ہے، توجہ چاہوں گا، مجلس کے اندر شرکت رکھیے، شرکت سے مراد یہ کہ یعنی شامل ہوں گفتگو کے اندر، واقعی ہمارا اس بات پر ایمان ہے یا نہیں کہ خدا آنے واحد میں چیزوں کو صحیح کر سکتا ہے، نہیں ہے۔ وہ خداوند عالم جو تمام کائنات کا مالک ہے، آنے واحد میں چیزوں کو صحیح کرتا ہے۔ جب انہوں نے کہہ دیا ربنا اللہ، ہمارا رب پالنے والا، پرورش کرنے والا، ہماری زندگی کا انتظام چلانے والا اللہ ہے، جس کے پاس تمام طاقتیں ہیں، کیا مطلب؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ پہچانتے ہیں کہ وہی اللہ ہے جس نے کنویں میں ڈالے گئے یوسف کو غلامی سے نکال کر سروری تک پہنچایا ہے، وہی اللہ ہے، یہ جانتے ہیں وہ اللہ ہے، یہ جانتے ہیں کہ یوسف کا اللہ اور آج کے دور کا 2020 کا اللہ الگ نہیں ہے۔ یہ جانتے ہیں کہ یوسف کے دور کا اللہ اور آج کے دور کے اللہ کی طاقت میں کوئی فرق نہیں ہے، چونکہ اللہ وہ نہیں ہے جو متغیر ہو جائے، اللہ وہ نہیں ہے جس میں کوئی تبدیلی آ جائے، اللہ وہ نہیں ہے جس کی طاقت کم اور زیادہ ہو جائے، اللہ طاقت کا منبع ہے، سرچشمہ ہے، قدیر ہے، قادر ہے۔ یہ جانتے ہیں کہ یوسف کو جس نے کنویں کی گہرائی سے نکال کر تخت کی بلندی پر بٹھایا، وہی اللہ آج بھی موجود ہے، یہ جانتے ہیں، انہیں پتا ہے۔ انہوں نے جب کہہ دیا ربنا اللہ، ہمارا رب اللہ ہے، ہمارا انتظام زندگی کا کرنے والا اللہ ہے، اب انہیں کوئی خوف نہیں آتا، اب انہیں کوئی حزن نہیں ہے، ملال نہیں ہے، کیوں؟ یہ جانتے ہیں کہ وہی اللہ ہے کہ جس نے فیصلہ کیا ہوا ہے کہ جس آل محمد کو اس کے حق سے محروم کیا گیا ہے، جن آل محمد کو انسانوں کی ظاہری خلافت و ہدایت اور حکومت سے ہٹا کر ان کو محروم نہیں کیا گیا، انسانوں کو محروم کر دیا گیا ہے۔ یہ لوگ جانتے ہیں کہ اسی اللہ کا فیصلہ ہے، کہ اسی اللہ نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ انسانوں کو امن اور انصاف کو فراہم کرنے کے لیے وہی اللہ دوبارہ آل محمد کے دروازے پر لائے گا، وہی اللہ آل محمد کے دروازے پر لائے گا۔ خدا نے انتظام یہ کیا ہے، کس کے پاس انتظام ہے؟ اس کائنات کے امن و امان کا، امام مہدی کے پاس ہے۔ یہ وہ مسلمہ عقیدہ ہے جو صرف ہمارا نہیں ہے، امام مہدی کا عقیدہ اہل سنت کے یہاں موجود ہے، یعنی برادران اہل سنت کے یہاں کتابوں میں موجود ہے، ان کی کتابوں میں روایات ہیں امام سے متعلق، اختلافات ہیں پیدائش سے متعلق، اختلافات ہیں کچھ فرعی چیزوں کے اوپر، لیکن شخص سے امام مہدی کے اوپر کوئی اختلاف نہیں ہے۔ یعنی اس کائنات کا نظام کون سنبھالے گا؟ امام مہدی۔ امام مہدی درود پڑھی محمد علیہ وسلم، امام مہدی کس کی اولاد ہیں؟ امام علی علیہ السلام کی اولاد، وہی علی علیہ السلام جس سے حق کو لیا گیا، ظاہری خلافت کو لیا گیا، علی کا کچھ نہیں بگڑا، لوگوں کا بگڑا ہے۔ آگئے انصاریان بیان کرتے ہیں، میں ایک نقطے کو آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں، بیان کرتے ہیں کہ اصل میں تبرہ کیا چیز ہے؟ دشمن انسانیت سے بیزاری، دشمن اہل بیت سے بیزاری، عملی بیزاری، آقا انصاریان بیان کرتے ہیں کہ حقیقی معنی میں جو تبرع ہوگا نا وہ اس وقت ہوگا جب امام مہدی کی حکومت قائم ہو جائے گی. اس کی دلیل ہے, دلیل کیا ہے, وہ کیا دلیل دیتے ہیں, کہتے ہیں اس کی دلیل یہ ہے کہ جب امام مہدی کے ہاتھوں حکومت اسلامی عدالت پر مبنی حکومت قائم ہوگی اور اس حکومت کے اندر انسان اپنی سعادت کو پائے گا, انسان غربت و افلاس سے نجات پائے گا, انسان بحیثیت انسان ترقی اور شعور کرے گا, اس کا علم معرفہ درجہ آگے بڑھے گا, انسان جب ترقی کرے گا اور اس کو سمجھ میں آئے گا کہ امام معصوم کے ہاتھوں قائم ہونے والی حکومت کی برکتیں یہ ہیں, تو پھر پیچھے پلٹ کر انسان کہے گا کہ جن لوگوں نے اتنا عرصہ ہمیں امام معصوم کی حکومت سے محروم رکھا, خدا ان کے ساتھ کیا کرے, خدا ان کے ساتھ کیا کرے, پھر انسان پہنچے گا اس جگہ تک. آپ خود بتائیے کسی علاقے کے اندر اگر ایک اچھی مینجمنٹ آ جائے اور اس مینجمنٹ کو روک دیا گیا ہو پہلے سے اور وہ آنے کے بعد اپنے کاموں کو انجام دیا, پلٹ کر کیا کہیں گے, درود ہو تمہارے اوپر کہ تمہارے آنے سے یہاں کا انتظام اچھا ہو گیا, کاش تم پہلے ہوتے, جو کاش تم پہلے ہوتے یعنی تم سے پہلے والے نااہل تھے. یہ تبرع ہے, یہ بیزاری ہے, یہ لعنت ہے. انسان آگے انسانیت نے بیان کیا, اصل تبرع وہ ہے, انسان وہاں بیزار ہوگا کہ خدایا من معصومین سے دور کر کے لوگوں نے ہمارا نقصان کیا ہے, انسان پہچانے گا. بس توجہ کیجئے گا عزیزوں, انسان کو خداوند تعالیٰ نے کیا کہا, یہ راستہ ہے, کوئی حزن و ملال نہیں ہوگا. امام مہدی کی حکومت آئے گی, امام مہدی کی حکومت کس اس عنوان سے بات آ گئی یہاں پر کہ ان کو کوئی حزن و ملال نہیں ہوگا, یہ خدا کی طرف سے ہیں, خدا کی زمین پر خدا کا نظام. عزیزان محترم, ان چیزوں کو بیان کیا گیا, آل خدا کا فیصلہ یہ ہے کہ آل محمد کے ذریعے سے دنیا کو عدل و انصاف سے بھر دے گا جیسے وہ ظلم و ستم سے بھری ہوئی. سنن ابی داؤد کی ایک روایت ہے جو اہل سنت کے یہاں بیان کر دوں, بیان کرتے ہیں کہ اگر اس دنیا کے قیام میں ایک دن باقی رہ جائے, فقط ایک دن, تو خدا کیا کرے گا. دو روایتیں ان کے یہاں اس طرح سے, اگر دنیا کے قیام میں فقط ایک دن باقی رہ جائے تو خداوند عالم میری امت سے ایک شخص کو مبعوث کرے گا جو اس دنیا کو عدل و انصاف سے ویسے ہی بھر دے گا جیسے وہ ظلم و ستم سے بھری ہوئی تھی. سنن ابی داؤد کے اندر اہل سنت کی روایت ہے. دوسری روایت کا ٹکڑا تھوڑا مختلف ہے کہ اگر دنیا کے اندر خاتمے کے اندر ایک دن باقی بچا ہوگا تو خدا اس ایک دن کو اتنا طولانی کر دے گا کہ اس میں میری امت سے ایک شخص مبعوث ہوگا جو دنیا کو عدل و انصاف سے ویسے ہی بھرے گی جیسے وہ ظلم و ستم سے بھری ہوئی تھی. یہ خدا کا فیصلہ ہے, جس نے یوسف کو کنویں سے نکال کر تخت پر بٹھایا ہے, خدا کا فیصلہ ہے. تم نے آل محمد سے دوری اختیار کی, تم نے آل محمد کا حق لیا, آخر میں تم آل محمد کے دروازے پر ہی آؤ گے, خدا کا فیصلہ ہے. لہذا ربنا اللہ, جنہوں نے کہا ہمارا رب اللہ ہے, ثم استقاموا, لیکن اس پہ ڈٹ گئے, قائم ہو گئے, ان کو کوئی خوف نہیں ہے, انہیں کوئی حزن نہیں ہے, چونکہ انہیں پتہ ہے ان کی زندگی کا انتظام چلانے والا خدا ہے, ان کی زندگی کا انتظام کرنے والا وہ قادر مطلق ہے, وہ اللہ ہے. بس توجہ کیجئے گا عزیزوں, اس چیز کو استقامت کہا جاتا ہے. استقامت کی برکتیں ہیں, سورہ جن کی آیت نمبر 16 میں بیان کیا گیا, وَأَلَّوْ اسْتَقَامُوا عَلَى الطَّرِيقَةِ لَأَسْقَيْنَاهُمْ مَاءً غَدَقًا. سورہ جن کی آیت نمبر 16 ہے, بیان کیا گیا کہ اگر یہ لوگ جس طریقے کی راستے کی ان کو نشاندہی کی گئی تھی اس پر ثابت قدم رہتے تو ہم ان کو بے تحاشا پانی سے نواز دیتے. اب یہاں پہ بے تحاشا پانی کیا ہے, ماءً غدقًا یعنی برکت نازل کرتے, باران رحمت ان پر نازل ہو جاتی. اس کے ذیل میں مرحوم مولانا حافظ مولانا فرمان علی صاحب نے اس کے حاشیے میں جو روایت نقل کی ہے اصول کافی سے, وہ بیان کرتے ہیں کہ اصول کافی میں روایت آئی پانچویں امام امام محمد باقر علیہ الصلوۃ والسلام, امام نے ارشاد فرمایا کہ اس آیت میں جو کہا گیا کہ لو اگر یہ لوگ اس پر استقامت دکھاتے, لو استقاموا علی الطریقتی, جو طریقہ راستہ ان کو دکھایا گیا تھا اس پر ثابت قدم رہتے, استقامت دکھاتے تو ہم ان پر آسمان سے برکتیں نازل کرتے. کہا یہ راستہ کیا تھا جس کو بیان کیا گیا ہے, کہا یہ راستہ علی مرتضی کی جو ہے وہ ولایت کا راستہ تھا, علی مرتضی کی ولایت کا راستہ, ان کے اوصیہ کی ولایت کا راستہ ہے, پانچویں امام نے بیان کیا. اگر یہ اس ولایت پر ثابت قدم رہتے جو اسے رسول بتا کر گئے تھے, رسول کے دیے ہوئے راستے پر ثابت قدم رہتے, کیا ہوتا, ان پر آسمان سے برکتیں نازل ہوتی ہیں, یہ خدا وند عالم کی رحمتوں کے سائے میں زندگی گزارتے. اصول کافی کی روایت کو نقل کیا. استقامت کی برکت یہ ہے کہ خدا کی برکتیں نازل ہوتی ہیں، خدا کی رحمتیں نازل ہوتی ہیں، خدا بند عالم بے حساب عطا کرتا ہے اگر انسان صاحب استقامت ہو. بس یہ استقامت ہے، ثابت قدمی ہے. عزیزوں، قرآن کریم نے جہاں استقامت کا لفظ استعمال کیا وہیں اس کے معاملے میں سر کا لفظ بھی استعمال کیا، سواد رے سر. استقامت یعنی ثابت قدم ہو جانا، سر جو ہے وہ منفی بار رکھتا ہے، استقامت مثبت بار ہے، مثبت معنی میں ہے، سر سوات رے منفی معنی میں ہے. منفی معنی میں یعنی ہم اس کو بہت سادہ کر کے بیان کر دوں، استقامت یعنی ڈٹ جانا، ہم کہتے ہیں ڈٹ جاؤ، کھڑے ہو جاؤ، ڈٹ کے مقابلہ کرو، یہ استقامت کا معنی ہے. اس کے مقابلے میں اردو میں لفظ استعمال ہوتا ہے وہ کیا ہے، اڑ جانا. اڑ جانا منفی معنی ہے، کسی چیز پر اڑ جانا، جہاں پر حق نہیں ہے وہاں اڑ جانا، جہاں پر آپ کے پاس کوئی دلیل نہیں ہے وہاں پر اڑ جانا. ٹھیک، یہ ہماری زندگیوں کے روزمرہ کے معاملات ہیں، اجتماعی معاملات کے اوپر بھی بات ہونی چاہیے نا، یہ ہماری زندگیوں کے اندر ہوتا ہے. ہم بہت ساری چیزوں پر اڑ جاتے ہیں، دلیل نہیں ہوتی، معلوم ہے کہ ہم غلط کر رہے ہیں، معلوم ہے کہ یہ جو ہم اپنے دوست کا ساتھ دے رہے ہیں یہ غلط دے رہے ہیں، ہمیں معلوم ہے کہ حق فلاں شخص کے ساتھ ہے، ہمیں معلوم ہے کہ سچائی کہاں پر ہے، ہمیں معلوم ہے کہ اس معاملے کے اندر جس کے اندر ہم گزر رہے ہیں کس کا ساتھ دینا چاہیے، لیکن ہم کیا کرتے ہیں، ہم استقامت کی جگہ اصرار کرتے ہیں قرآن کے مطابق. ٹھیک، ہم سواترے والا اصرار کرتے ہیں، کیا کرتے ہیں، اڑ جاتے ہیں. خدا اس اڑنے کو پسند نہیں کرتا. سورہ آل عمران میں خدا نے بیان کیا، وہ لوگ جو اپنے نفسوں پر ظلم کرتے ہیں، جو گناہ کر بیٹھتے ہیں، خطا ہو جاتی ہے اور اس کے بعد اس کا احساس اور ادراک کرتے ہیں، تو اے حبیب ان کے لیے استغفار کرو، استغفار کرتے ہیں، استغفار کرو ان کے لیے. اور یہ وہ لوگ ہیں کہ جو لم یسروا علی ما فعلوا، جو کر چکے ہوتے ہیں اس پہ اڑتے نہیں ہیں. کیا مطلب ہے، نوجوانوں کے لیے عرض کر دوں، یعنی جب غلطی ہوتی ہے تو غلطی ہونے کے بعد خدا کی بارگاہ میں نہیں کہتے خدایا میں نے جو کرنا تھا کر لیا، اب تجھے جو کرنا ہے کر لے، نہیں، یہ نہیں کرتے. خدا کی بارگاہ میں عاجزی کے ساتھ آتے ہیں، کہتے ہیں بارے الہ قدم ٹکمگا گیا، بارے الہ نہیں سنبھل پایا، بارے الہ لغزش ہوئی ہے، خدایا تو نے قرآن کریم میں وعدے دیے ہیں، ان اللہ یحب التوابین، تو نے خود کہا تو توبہ کرنے والوں کو پسند کرتا ہے، خدایا میں تیرا محبوب بننے آیا ہوں، تو پسند کرتا ہے. یہ اپنی طرف سے ایک لفظ بیان نہیں کر رہا. ہمارے استاد آغا امجد بیان کرتے تھے، ایک بڑی شخصیت ہیں ایران کے اندر، کہتے تھے کہ خدا مند عالم نے توبہ کا دروازہ رکھا ہی انسان کے لیے، انسان کے لیے توبہ کا دروازہ، غلطی کرو تو اڑو نہیں، غلطی کرنے کے بعد خدا کی بارگاہ میں آ جاؤ. خدا مند عالم قبول کرنے والا ہے، جس کو امام علی نے کہا یا سری الرضا، دعائے کمیل میں پڑھتے ہیں نا ہمارے شب جمعہ، یا سری الرضا کیا مطلب ہے، اے سب سے جلد راضی ہو جانے والے. یعنی میں بڑی خطائیں کر کے آیا ہوں، لیکن ان خطاؤں کے بعد میں جب اخلاص کے ساتھ تیری بارگاہ میں دو آنسو بہاتا ہوں تو معاف کرتا ہے. اس کی مثال سمجھنی ہے، کربلا کے اندر حور کی مثال ہے، کتنی بڑی غلطی ہے حور کی، کتنی بڑی خطا ہے حور کی، کوئی معمولی خطا تو نہیں ہے حور کی، لیکن امام حسین علیہ السلام کون ہے، سری اور رضا کی زمین کے اوپر نمائندے ہیں، سری اور رضا ہے خدا. اس کا اظہار کیسے ہوگا، کیسے پتا چلے گا خدا سری اور رضا ہے، کچھ ہستیوں کو بنائے گا جو اس کی جانب سے یہ کام کر کے دکھائیں گے. امام حسین علیہ السلام کربلا کے اندر سری اور رضا کا اظہار ہیں کہ ہاں ایسے قبول کرتا ہے خدا. حور نے کیا کیا، حسین علیہ السلام کے سامنے آ کر کیا کہا، حسین غلطی ہوئی ہے، حل لی من توبہ، میری توبہ ہے، گنجائش ہے، پلٹ سکتا ہوں. امام حسین نے آغوش کھول دیا، تیری توبہ ہے، بس توجہ کیجیے گا. خدا نے کیا کہا، وہ لوگ جو اصرار نہیں کرتے، یعنی غلطی ہوتی ہے انسان سے، اڑتا نہیں. قرآن میں استقامت کے مقابلے میں اڑنے کا لفظ ہے، ہم جس کو کہتے ہیں ڈٹ جانا اور اس کے مقابلے میں اڑ جانا. دین کے معاملے میں عزیزوں یہ دونوں چیزیں ہیں، کچھ لوگ دین پر ڈٹ جاتے ہیں، کچھ لوگ دین کے معاملے میں اڑ جاتے ہیں. مخصوصاً امام علی علیہ الصلوۃ والسلام کی ولایت کے معنی میں کچھ لوگ ڈٹے ہوئے ہیں ولایت پر، کچھ لوگ اڑے ہوئے ہیں ولایت پر. اب جو اڑے ہوئے ہیں ان کا نتیجہ کیا ہے، ان کا نتیجہ بہت بھیانک ہے. یعنی خدا نے دکھا دیا، رسول اللہ نے اللہ کے حکم پر یہ کام کیا ہے، رسول اللہ نے اللہ کے حکم پر کیا کام انجام دیا. جب واپس آ رہے ہیں غدیر قوم کے اندر تو کیا کیا، رسول اللہ کو خدا کی طرف سے پیغام آیا، یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک فإن لم تفعل فما بلغت رسالتہ واللہ یعصمک من الناس. اے حبیب، اے محمد، جو پیغام آپ کو دیا وہ لوگ پیغام لوگوں تک پہنچا دیجیے. اللہ کے رسول نے ہر پیغام پہنچایا لیکن خدا خصوصیت سے کہہ رہا ہے. اور اگر آپ نے یہ نہیں پہنچایا, آپ نے کوئی کاریہ رسالت انجام نہیں دیا, اور ہاں اللہ آپ کو لوگوں سے محفوظ رکھے گا. یعنی اب جو کام کرنے جا رہے ہیں ایسا کام ہے کہ جس کے اندر ایک اندیشہ ہے, ایک مسئلہ ہے, خدا اس سے محفوظ رکھنے والا ہے. آپ اپنا کام کیجیے. رسول اللہ نے کیا کیا؟ لوگوں کو جمع کیا. توجہ کیجیے گا, آپ سنتے رہیں یہ ساری بات. آگے والے پیچھے آ جاؤ, پیچھے والے آگے آ جاؤ. یعنی پیغام دیا ہے, نہ امامت سے آگے بڑھو نہ امامت سے پیچھے رہو, امامت کے ساتھ ساتھ چلو, امامت کے ساتھ ساتھ چلو. جمع کیا سب کو, اس کے بعد پیغام کے مطابق امام علی کو اپنے ساتھ لے کر گئے ممبر پر, اور وہاں پر رسول اللہ نے پہلے لوگوں سے اعتراف لیا, الست اولا بکم من انفسکم, اے لوگوں کیا میں تمہارے نفسوں پر تم سے زیادہ سزاوار نہیں ہوں؟ یعنی میں تمہارے نفسوں پر تم سے زیادہ اختیار نہیں رکھتا, کیا میں تمہارے نفسوں پر تم سے زیادہ ولی نہیں ہوں, تمہارا سرپرست نہیں ہوں؟ لوگوں نے کہا بلا, آپ ہمارے سرپرست ہیں, اختیار رکھتے ہیں, ہماری نفسوں پر, ہماری جانوں پر, ہماری زندگیوں پر آپ کا اختیار ہے. تب رسول اللہ نے کہا بس جب تم اس ولایت کا اقرار رکھتے ہو, من کنت مولاہ فاذا علی مولا, جس کا میں سرپرست ہوں اس کا یہ علی بھی سرپرست ہے. درود پڑھیے محمد علی. یہ رسول اللہ نے بیان کیا, خدا کا حکم تھا, خدا کے حکم سے بیان کیا. اسی لیے خدا نے عالم نے اس کے بعد آیت کو نازل کیا, الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا, آج کے دن تمہارا دین مکمل ہوا ہے. مسلمانوں اس دن کو یاد رکھنا, یہ جو الیوم آیا ہے یہ اہم ہے, الیوم اہم ہے. اے مسلمانوں جب بھی قرآن پڑھو, سورہ مائدہ کی آیات کو پڑھنا, یاد کرنا جب تم آؤ اس لفظ پر کہ الیوم اکملت لکم دینکم, کہ آج کے دن تمہارا دین مکمل ہوا, تو پوچھنا تفسیر قرآن سے کہ وہ دن کون سا تھا کہ جب ہمارا دین مکمل ہوا تھا. جب قرآن پڑھتے ہوئے آؤ اس آیت پر گزر مت جانا, کیونکہ میرے بعض دن وہ دن ہے کہ جن کو میں اپنی جانب نسبت دوں گا. قرآن میں آیا فذکر ایام اللہ, خدا کے دنوں کی یاد دلاؤ. عزیزو کون سا دن خدا کا دن نہیں ہے؟ ہم ہفتے کے اندر سات دنوں کو, سات زندگی گزارتے ہیں, ہفتہ اتوار, پیر, منگل, بدھ, جمعرات, جمعہ, ہر دن خدا کا ہے, لیکن خدا نے بعض دنوں کو اپنی جانب نسبت دی ہے. فذکر ایام اللہ بے ایام اللہ, ان کو ایام خدا کی یاد دلاؤ. یہ دن بھی وہی ہے, جب آؤ سورہ مائدہ کی اس آیت پر ایسے ہی من گزر جانا, اس کو رکنا, سمجھنا, الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی, اس آیت کو پڑھ کر تفسیر میں جانا, پوچھنا اپنے علماء سے کہ یہ کون سی چیز تھی, کس دن کی بات ہے, کیا ہوا تھا کہ جس کے آنے پر خدا نے نعمتوں کو تمام کیا ہے. ورضیت لکم الاسلام دینا, پوچھنا اس آیت کو پڑھ کر جب اس یوم پر پہنچو کہ یہ کون سا دن تھا, کیا ہوا تھا, کون سا ماجرا تھا کہ جہاں پر خدا نے پہنچنے کے بعد کہا کہ اس دین سے خدا راضی ہو گیا ہے. یہ کون سا دین ہے, یاد کرنا اس چیز کو, توجہ کیجیے گا. لہذا امام علی علیہ السلام کی ولایت کا معاملہ بھی ایسے ہی ہے. بعض لوگ اس پر ڈٹے ہوئے ہیں جو آپ لوگوں کے مانند ہے, بعض لوگ اڑے ہوئے ہیں. اب جو اڑے ہوئے ہیں ان کے ساتھ خدا جو کرے گا وہ کرے گا. دنیا کے اندر بھی ہوا, جس وقت یہ آیت نازل ہوئی رسول اللہ نے پیغام کر دے دیا, لوگوں سے بیعت لینا شروع کی. ایک شخص آیا حارث ابن نعمان فہری کے نام سے, اور آنے کے بعد اپنی سواری سے اترا تیزی کے ساتھ. سورہ معارج کی ابتدائی آیات اس کے بارے میں, سَأَلَ سَائِلٌ بِعَذَابٍ وَاقِعٍ وَلِلْكَافِرِينَ لَيْسَ لَهُ دَافِعٌ, ایک سوال کرنے والا آتا ہے اور آپ سے عذاب واقع ہونے کی بات کرتا ہے, یعنی کہتا ہے عذاب کو لے آؤ, تو پھر کافروں کو بچانے والا کوئی نہیں ہے. آگے کیا ہوتا ہے, ماجرا کیا ہے؟ وہ آنے کے بعد نعمان فہری ہے, وہ بھائی حارث ابن نعمان فہری آتے رسول اللہ کے پاس, اور آنے کے بعد کہتا ہے محمد آپ نے اپنی نبوت کا اعلان کیا, ہم نے مان لیا, آپ نے نماز کا حکم دیا, ہم نے مان لیا, آپ نے روزے کا حکم دیا, مان لیا, زکوٰۃ کا حکم دیا, مان لیا, تمام احکامات کو مان لیا, لیکن یہ کیا ہے کہ آپ نے اپنے بعد اپنے بھائی علی کو اپنا جانشین بھی بنا دیا ہے. اے محمد ہم نے ہر بات مان لی, یہ بات بھی آپ نے ہم سے منوانا چاہیے, یہ بتائیے کہ یہ بات آپ نے اپنی طرف سے کہی ہے یا پیغام الہی ہے؟ رسول اللہ نے کہا تو جانتا ہے, میں اپنے الفاظ میں کہہ رہا ہوں, وما ينطق عن الهوى, میرے بارے میں ہے کہ یہ محمد وہ ہے جو اپنی جانب سے کچھ نہیں کہتے, جو وحی الہی ہوتی ہے اس کا ابلاغ کرتے. رسول اللہ نے کہا یہ جو میں نے اعلان کیا اپنی جانب سے نہیں کیا, خدا کا فیصلہ ہے, خدا کا پیغام ہے. جب اس نے حارث ابن نعمان فہری نے سنا کہ خدا کا فیصلہ ہے, الٹے پاؤں پلٹتے ہوئے کہا کہ اگر یہ خدا کا فیصلہ ہے اسی وقت مجھ پر آسمان سے پتھر گرے اور میں ہلاک ہو جاؤں. عزیزو عین اسی لمحے آسمان سے ایک پتھر گرا اور وہ شخص کے سر پر پڑا, اس سے وہ ہلاک ہو گئے. سورہ معارج کی ابتدائی آیت ہے. یہ کون تھا؟ اڑنے والا تھا. اور ڈٹنے والا کون ہے؟ ولایت پر ڈٹا ہوا کون ہے؟ میثم میں تمار ہے. میثم میں تمار ہے. علی مرتضیٰ نے میثم میں تمار کو بتایا, میثم اس درخت کے اوپر تمہیں پھانسی دی جائے گی. میثم کیا کیفیت ہوگی تمہاری؟ کہا مولا اس سے بڑا افتخار کیا ہوگا کہ مجھے آپ کی راہ میں اس درخت پر سولی پہ چڑھایا جائے گا. اس سے بڑا افتخار کیا ہوگا کہ آپ کی راہ میں میرے ہاتھ پاؤں کو کاٹا جائے گا. عزیزو یہ استقامت ہے. یعنی استقامت مثبت معنی میں ہے, اس کے مقابلے میں قرآن میں سر آیا یعنی اڑ جانے والے لوگ. بس ہمیں اور آپ کو اس مقام تک پہنچنا ہے, اپنے اندر استقامت کو پیدا کرنا ہے. استقامت ہمیں امام عصر تک پہنچائے گی. استقامت ہمیں امام عصر کے سامنے لے کر جائے گی. استقامت ہوگی تو سورہ جن کی آیت یاد رکھیے گا, اگر یہ ثابت قدم رہیں گے تو خدا کیا کرے گا؟ خدا ان پر بارش برسا دے گا. جہاں جہاں لوگوں نے استقامت دکھائی ہے وہاں خدا نے اپنی برکتیں نازل کی ہیں. عزیزوں برکت فقط آسمان سے برستے ہوئے پانی کو نہیں کہا جاتا, رحمت فقط آسمان سے برستا ہوا پانی نہیں ہے, بلکہ اصل رحمت اور برکت عزت کے ساتھ زندگی گزارنا ہے. عزت اصل چیز ہے. انسان کے پاس دنیا کا سرمایہ ہو مگر دو کوڑی کی عزت نہ ہو تو کچھ نہیں ہے اس کے پاس. ایسا ہی ہے, پیسہ کچھ نہیں ہوتا. آپ کے سامنے اس وقت ہم اپنے میڈیا کے اوپر سنتے رہتے ہیں فلاں شخص جو پچھلے حکمران تھے ان کے بارے میں آتا رہتا ہے, بچہ بچہ ان کو چور کہتا ہے. پیسے کی کمی ہے کیا ان کے پاس کوئی؟ ادھر بھی پیسہ ہے, سوئس بینک میں بھی پیسہ ہے, دنیا کے اندر اپارٹمنٹس ہیں, ساری چیزیں ان کے پاس ہیں, مال دنیا سب کچھ ہے, عزت نہیں ہے. اصل چیز عزت ہے. جو استقامت دکھائے دین کے اوپر, دین کے معاملات کے اندر, اب یہ دین کے اوپر میں استقامت کہہ رہا ہوں یعنی دین کے احکام میں استقامت دکھانا ہے, ثابت قدمی دکھانی ہے. مثلاً خداوند عالم میں عرض کر رہا ہوں کہ ہمیں اپنی دنیا کو, ہمیں زندگی کو امتحان کی نگاہ سے دیکھنا ہے, یہ یاد رکھنا ہے ہمیں. کل میں نے چونکہ ابتدائی گفتگو میں بیان کیا تھا, آج تکرار نہیں کر رہا تھا میں, فقط جو نئے مومنین ان کے لیے بیان کر رہا ہوں کہ یہ دنیا میں جو امتحان ہے ایسا نہیں ہے کہ کسی لمحے ہوگا کسی لمحے نہیں ہوگا, ایسا نہیں یہ خاص موقعوں پر امتحان ہوگا, نہیں دائماً امتحان ہے. میں سونے کے لیے بستر پر جا رہا ہوں, امتحان ہے. کیسے سو رہے ہو؟ خدا کے عبد بن کر سو رہے ہو یا خدا سے غافل ہو کر سو رہے ہو؟ خدا کے عبد بن کر سو رہے ہو تو خدا نے اس کی نشانیاں بتائی ہیں. میرا عبد کون ہے؟ وہ چاہتا ہے کہ یہ سونا بھی اس کا غفلت میں نہ جائے, اس غفلت سے بچنے کے لیے وہ عبادت کرتا ہے سوتے میں. کیسے عبادت کرتا ہے؟ وہ میرے حبیب کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق سونے سے پہلے وضو کر لیتا ہے, وضو کر لیتا ہے, عبادت میں زندگی بسر کرتا ہے. یہ سونے میں بھی خدا کا عابد ہے. توجہ کیجئے گا, یہ زندگی ہے. عزیزو میں آپ کے سامنے دین بتا رہا ہوں. ہم اس دین سے تعلق رکھتے ہیں کہ جس کا دروازہ کسی ایک دن نہیں کھلتا دوسرے مذاہب کی مانند. جیسے بعض مذاہب کے اندر ہے خدا سے ملاقات کرنی ہے, خدا سے ریاض و نیاز کرنا ہے, خدا کے سامنے کچھ کہنا ہے تو کیا کرو؟ اتوار کا انتظار کرو. ہے نا ایسا دین بھی, اتوار کو آؤ, جو فادر ہے وہ اتوار کو آئے گا, وہاں آ کر پھر خدا سے بات کرو. نہیں, کتنا خوبصورت دین خدا نے آپ کو دیا ہے. میں آپ کے سامنے فقط اس دین کی خوبصورتی کے لیے ایک مثال دے رہا ہوں, شاید آپ کو عجیب سی لگے لیکن صرف سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں. حتیٰ ہمارا دین وہ ہے خدا, اپنے اس تعلق کو جو میرا اور آپ کا خدا کے ساتھ ہے کسی ایک لمحے بھی منقطع نہیں ہونے دیتا, ڈسکنٹینیو نہیں ہونے دیتا. اسی لیے ہمارے یہاں حتیٰ جب ہم حمام میں اور بیت الخلاء میں جاتے ہیں وہاں کی دعائیں ہیں. اس پہ سمجھیے گا دین کی عظمت کو, جن حالتوں میں آپ تصور بھی نہیں کرتے وہاں کی دعائیں ہیں. دعا کس سے شروع ہوتی ہے؟ اللہم اے میرے پروردگار, جہاں میں اور آپ تصور بھی نہیں کرتے خدا کہہ رہے مجھے یہاں بھی یاد رکھو. الحمدللہ الذی حنانی طعامی, میں خدا وند عالم کا شکر ادا کرتا ہوں جس نے میرے کھانے کو گوارا بنایا. یا آپ انسان حمام کے اندر یہ دعا پڑھتا ہے, یعنی کیا مطلب؟ خدا کہہ رہے تم کسی بھی لمحے مجھ سے غافل نہ ہو. تم یہ مت سمجھنا کہ دین کے اندر میں نے حصوں میں رکھا ہوا ہے, نہیں, ہر لمحہ دین ہے. جب ہر لمحہ دین ہے تو ہر لمحہ استقامت ہے, ہر لمحہ امتحان ہے, ہر لمحہ آزمائش ہے. دوستوں میں آؤ گے آزمائش لوں گا. میں نے کل عرض کیا آپ کے سامنے, آزمائش فقط کم کر کے نہیں لیتا خدا، آزمائش دے کر بھی کرتا ہے، آزمائش فقط فقیر بنا کر نہیں کرتا، آزمائش امیر بنا کر بھی کرتا ہے، آزمائش فقط عہدہ لے کر نہیں کرتا، عہدہ دے کر بھی کرتا ہے، آزمائشیں آزمائشیں، جیسے علی ابن یقطین کی آزمائش جو امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کے زمانے میں تھے، صلی اللہ محمد، ان کی آزمائش کس چیز میں؟ ہارون کے دربار میں وزیر بن کر رہو، امام موسیٰ کاظم کا حکم ہے، ہارون کے دربار میں رہو، وزیر بن کر رہو، آزمائش ہے، عہدہ دیا ہے، اے علی ابن یقطین ہماری طرف سے تم پابند ہو کہ اس دربار ظلم کے اندر رہتے ہوئے کیا کرو، اپنے مومنین کا خیال کرو، مخلوق خدا کا خیال کرو. اگر یہاں پر بھی کوئی سرکاری عہدوں پر فائز ہے، اس کے لیے عرض کر رہا ہوں کہ علی کا ماننے والا ہے، ہم علی کے ماننے والے ہیں، کیسے رہنا ہے؟ علی ابن یقطین کی مانند، اپنے عہدے کو دوسروں کو کچلنے کے لیے استعمال نہیں کرنا، اپنے عہدوں کو دوسروں کو حیات بخشنے کے لیے استعمال کرنا ہے. علی ابن یقطین سے مولا نے کہا، آزمائش ہے علی ابن یقطین، جاؤ دربار ہارون الرشید میں جاؤ، یہ عہدہ ہے تمہیں دے رہے ہیں، اس عہدے پر فائز ہو کر امتحان دو. اور دوسری طرف ایک اور امام کا ماننے والا، وہ کون ہے؟ ہارون جمال، جس کا کام اونٹوں کا کام ہے، اونٹوں کو کرائے پر دیتا ہے. یہاں امام اس سے ایک چیز کو لے کر امتحان لے رہے ہیں، اس کا کیا چیز ہے؟ ہارون جمال ہے، امام کا ماننے والا ہے، امام کے پاس آتا ہے، امام اس سے کہتے ہیں ہارون تیرا ہر کام بہت اچھا ہے، ایک کام ایسا ہے جس سے ہمیں تکلیف ہوتی ہے، ہمیں اچھا نہیں لگتا. ہارون جمال کہتے ہیں، جمل سے نکلا، جمل اونٹ کو کہتے ہیں، جیسے آج کے دور میں بچوں کی زبان میں بات کروں، آج کے دور میں رینٹ ا کار ہوتی ہے، آپ کو سفر کے لیے ایک گاڑی کی ضرورت پڑتی ہے، آپ گاڑی منگواتے ہیں، اس میں جاتے ہیں رینٹ ا کار، اس زمانے میں سمجھ لیں رینٹ ا کیمل ہوا کرتا تھا، اونٹوں کو، سواریوں کو، گھوڑوں کو کرائے پہ دیا جاتا تھا، سفر میں لوگ جاتے تھے، ہارون جمال وہ تھا، رینٹ ا کیمل والا تھا، لہذا اس کے پاس بہت سارے اونٹ سواریاں تھیں، یہ اپنے اونٹوں کو، سواریوں کو، لوگوں کو سفر پر جانے کے لیے کرایہ پر دیتا تھا، لوگ واپس آتے تھے. ہارون جمال امام کی خدمت میں آیا، امام نے کہا تیرے تمام کام اچھے، ایک کام اچھا نہیں ہے. اس نے کہا مولا، سمجھدار تھا، سمجھ گیا، مولا آپ کا کام، آپ کا اشارہ میرے اس کام کی طرف ہے جس میں ہارون الرشید کو اونٹ کرائے پر دیتا ہوں. مولا نے کہا ہاں. اس نے ہارون الرشید کو اونٹ کرائے پہ کب دیا؟ ہارون الرشید جو بادشاہ تھا اس کے زمانے کا ظالم تھا، جس نے بدترین مظالم اہل بیت پر ڈھائے، جو بنی عباس کا بدترین بادشاہ ہے وہ ہارون الرشید. امام کہتے ہیں کہ ہاں، اس نے پلٹ کر ایک توجیہ کی، توجہ کیجیے گا، اپنے عمل کی توجیہ، ہم بھی یہی کرتے ہیں، ہم اپنے اعمال کی توجیہ کرتے ہیں، ہم اپنے ایک کام کو توجیہ کے ساتھ پیش کرتے ہیں. اس نے امام سے کہا مولا آپ جانتے ہیں میں نے یہ اونٹ ہارون الرشید کو تفریح کی غرض سے نہیں دیے، وہ تفریح کے سفر پر نہیں جا رہا تھا، شکار پہ نہیں جا رہا تھا، سیر کے لیے نہیں جا رہا تھا، حج پر جا رہا تھا، میں نے حج پر جانے کے لیے اس کو یہ اونٹ کرایہ پر دیا ہے. یعنی اپنے لحاظ سے ایک مقدس کام میں مددگار بناؤں. وہ حج پر جانا مقدس ہے یا نہیں ہے؟ حج کے کام میں مقدس کام ہے، میں نے اس میں اس کو اونٹ کرایہ پر دیا، میں نے اس کو کسی تفریح کے لیے نہیں دیا. امام نے کہا بات تیری صحیح ہے، لیکن ایک بات بتا، کیا تو یہ چاہتا ہے کہ تیری سواری تجھ تک سالم واپس پہنچے؟ جو تیری سواری اس کے اختیار میں ہے وہ تجھ تک سالم واپس پہنچے، صحیح و سالم آئے، اس کو کوئی نقصان نہ ہو؟ اس نے کہا ہاں مولا، چونکہ میرا کاروبار اسی سے وابستہ ہے، میری انویسٹمنٹ ہے، وہ میرا ایسٹ ہے، میرا سرمایہ ہے، میں چاہتا ہوں میرا وہ ایسٹ واپس پہنچے، صحیح و سالم پہنچے. امام نے کہا اچھا، تو چاہتا ہے تیرا انویسٹمنٹ، سرمایہ تجھ تک سالم پہنچے، یہ بتا کیا تیری سواری سوار کے بغیر سالم تجھ تک پہنچ سکتی ہے؟ تیری سواری کی سلامتی کا تقاضا یہ ہے کہ اس کا سوار بھی سالم رہے. اس نے کہا ہاں مولا ایسا ہی ہے. امام نے کہا اس کا مطلب یہ ہے کہ تو اس سوار کی سلامتی کو چاہتا ہے، اس کا مطلب یہ کہ تو ایک ظالم کی سلامتی کو چاہتا ہے، جو ظالم کی سلامتی کو چاہتا ہے وہ ہمارا ماننے والا کیسے ہو سکتا ہے؟ توجہ کیجیے، اہم نکات ہیں، باریک نکتہ ہے. امام نے کہا جو ظالم کی سلامتی کو چاہے، چاہے تھوڑی مدت کے لیے، اپنی کسی چیز کو واپس لانے کے لیے، وہ اہل بیت کا چاہنے والا کیسے ہو سکتا ہے؟ تم ظالم کی آرزو کیوں کرتے ہو؟ ظالم کی طول عمر کی آرزو کیوں کرتے ہو؟ جب تک تمہارا سوار واپس نہیں آئے گا تمہاری سواری نہیں آئے گی، تم چاہو گے تمہارا سوار باقی رہے تاکہ تمہاری سواری واپس آئے. سمجھ گیا؟ فوراً اپنے اونٹوں کو بیچ دیا، فوراً بھیج دیا, اپنے سب چیزوں کو بھیج دیا اور کسی اور کام میں لگ گئے. یہاں ایک نقطہ عرض کروں کہ اگر خدا نہ خواستہ میرا بزنس, میرا کاروبار, جو دوست یہاں بزنس سے متعلق ہیں وہ بیٹھے ہوئے, خدا نہ کرے میرے اور آپ کے بزنس کے اندر, کاروبار کے اندر کوئی ایسا کام انوالو ہے جس سے زمانے کے امام کا دل دکھتا ہے, تو ہارون جمال ہمارے لیے مثال ہے, ہمارے لیے مثال ہے, اس کو سامنے رکھنا ہے. بس عزیزان محترم توجہ کیجئے گا, استقامت دکھانی ہے. وہاں امام نے علی بن یقین کو عہدہ دے کر کہا تمہاری استقامت آزمائش ہے, امتحان ہے, دربار خلافت میں رہو, دربار ظلم میں رہو, اپنے مؤمنین کو, مسلمانوں کو فائدہ پہنچاؤ. اور یہاں ہارون جمال سے ایک چیز لے کر کہا, بس یہ آزمائش ہے, امتحان ہے, اسی آزمائش سے مجھے اور آپ کو گزارا جا رہا ہے, میں اور آپ اس آزمائش سے مستقل گزر رہے ہیں. اس استقامت کو جو میں نے آپ کے سامنے بیان کیا, فضائل کو اپنے پاس باقی رکھنا بھی فضیلت استقامت ہے, ثابت قدمی ہے کہ خدا نے جو ہمیں فضیلت دی ہے, جو شرف دیا ہے, اس کو باقی رکھنا. یہاں پہ میں عرض کر رہا تھا کہ فقط مال کا زیادہ ہونا انسان کے لیے کافی نہیں ہے, عزت کے ساتھ ہے. جن لوگوں نے استقامت دکھائی دین کے معاملے میں, جن لوگوں نے علی مرتضیٰ کے راستے پر استقامت دکھائی, خدا نے ان کو عزت عطا کی ہے. دو مثالیں دیتا ہوا آگے بڑھ جاؤں, مصائب کی طرف آ گیا. دو مثالیں ہیں میرے پاس. کون سی مثالیں؟ ایک مثال ایران کے معاشرے کی ہے, استقامت دکھائی علی مرتضیٰ کے راستے پر, استقامت دکھائی دین خدا پر, استقامت دکھائی, ثابت قدم رہے. کیسے استقامت دکھائی عزیزوں؟ 40 سال انقلاب کو آئے ہوئے ہو چکے, 40 سال سے اس انقلاب کا محاصرہ ہے. آپ آگاہ لوگ بیٹھے ہوئے, آپ کے سامنے یہ تمام باتیں تکرار ہیں, فقط تکرار. بعض دفعہ جو میں نے عرض کیا, فذکر, ذکر کرو, تکرار کرو, تکرار سے مومنوں کو فائدہ ہوتا ہے. استقامت پر بات کر رہا ہوں. 40 سال سے محاصرہ, 40 سال کا محاصرہ معمولی ہوتا ہے؟ 40 سال کا محاصرہ بہت زیادہ ہے. تجارت کے اوپر پابندی ہے, باہر چیزوں پر بھیجنے پر پابندی ہے, حتیٰ دواؤں کی امپورٹ پر پابندی ہے. ابھی کرونا کے اندر جو مشکلات دنیا نے فیس کی ہیں, اس کے اندر ایران نے بہت زیادہ مشکلات فیس کی ہیں, لیکن اس کے باوجود استقامت دکھائی. کرنا کیا ہے ایران کو, کرنا کیا ہے؟ کچھ چیزیں جن کا مطالبہ ہے, خوب غور سے سنیے گا ان مطالب کو. علی مرتضیٰ کے راستے پر استقامت چاہیے, ٹھیک, اس ایران نے دکھائی. کیا مانگتی ہے دنیا ان سے؟ ابتدائی نعرہ کیا ہے دنیا کا, کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں کہ تم اپنے ملک تک رہو, جو مظلوموں کے دفاع کی بات کرتے ہو یہ مت کرو, یعنی فلسطین کا نام لینا چھوڑ دو, فلسطین کی بات نہ کرو, تم یمن کی بات نہ کرو, تم بحرین کی بات نہ کرو, جو کچھ دنیا میں ہو رہا ہے اس سے تمہیں سروکار نہیں ہونا چاہیے, تم اپنے ملک کو دیکھو. خوب توجہ کیجیے گا, ایک قوم جو 40 سال سے ان مشکلات کا شکار ہے, آپ کے لحاظ سے جو ظاہری عقل ہے اس کا تقاضا کیا ہے؟ ظاہری عقل کی میں بات کر رہا ہوں, میں عاشقی کی بات نہیں کر رہا, عشق الہی کی بات نہیں کر رہا بھی. ظاہری عقل کیا کہتی ہے؟ وہ 40 سال ہو گئے, ہم نے 40 سال لوگوں کی مدد کی, ہم نے مظلوموں کی بات کی ہے, دفاع کیا ہے, ٹھیک ہے, اب ہم مشکل میں آ گئے ہیں, کیا کرو؟ چھوڑو تو بات, فلسطینی اب اپنے آپ کو خود سنبھالیں, کھڑے ہو گئے. لیکن نہیں, کیا کہتے ہیں؟ ہم علی مرتضیٰ کے ماننے والے ہیں, ہمارے مولا نے ہمیں سکھایا, امام حسن حسین کو ظاہرا مخاطب کیا, پیغام تمام تشیعوں کو دیا ہے. کیا پیغام ہے مولا کا؟ امام علی نے آخری وصیتوں میں کیا کہا تھا امام حسن حسین سے؟ کونا للظالم خصما وللمظلوم عونا, اے میرے بیٹوں ہمیشہ ظالم کے مقابلے میں رہنا, مظلوم کے حامی و مددگار رہنا. انہوں نے کہا نہیں, استقامت کی بات ہے, ہمارے مولا نے ہمیں پیغام دیا ہے, استقامت دکھاؤ, ثابت قدمی دکھاؤ. اس ثابت قدمی کے نتیجے میں کیا ہوا؟ سورہ جن کی آیات, وہی آیت, لو استقاموا علی الطریقۃ لاسقیناہم ماء غدقا, اگر یہ اس طریقے پر, نشاندہی کیے جانے والے طریقے پر ثابت قدم رہتے تو خدا ان پر عزت کی بارش نازل کرتا. عزیزو انصاف سے بتائیے, آج اسلامی ممالک کے اندر وہ کون سا ملک ہے جو استکباری طاقت کے مقابلے میں پوری عزت کے ساتھ کھڑا ہوا ہے؟ کون سا ملک ہے؟ کس ملک کو خدا نے عزت دی ہے؟ کس ملک کے اندر یہ طاقت ہے؟ وہ امریکہ, کہ جس کے سامنے لوگ کانپتے ہیں, تھر تھراتے ہیں, اپنے ملک کی پالیسیز ملک نہیں بنا پاتے, امریکہ سے پوچھتے ہیں کیسے بنائیں, جو مداخلت ہوتی ہے اس کو قبول کرتے ہیں, ہے یا نہیں ہے؟ آپ کو لگ رہا ہوگا بعض لوگوں کو کہ میں سیاست پر آ گیا ہوں, یہ سیاست نہیں ہے, دین ہے, دین بیان کر رہا ہوں, یہ دین بیان کر رہا ہوں آپ کے سامنے, یہ قرآن کا راستہ بیان کر رہا ہوں, علی مرتضیٰ کے راستے کی عزت بیان کر رہا ہوں. علی مرتضیٰ کا راستہ ہے, استقامت چاہیے اس راستے کے اوپر. خدا نے کہا استقامت دکھاؤ, استقامت دکھاؤ گے خدا برکت نازل کرے گا, تمہارے اوپر عزت کی برکت نازل کرے گا. کیسے عزت ملی ہے اس ملک کو؟ وہ امریکہ جس کے مقابلے میں سب کانپتے ہیں, تھر تھر آتے ہیں, جب اس نے قاسم سلیمانی کو شہید کر دیا, اس کے بعد ایران نے کہا ہم بدلہ لیں گے. پیغام دیا گیا وہاں سے کہ جیسا کام ہم نے کیا ویسا تم بھی کر لینا, ہمارے کسی کمانڈر کو مار دینا. ایران نے کہا جیسا ہم چاہیں گے ویسا کریں گے. نتیجے میں کیا ہوا, وہاں سے دوبارہ دھمکی دی گئی, اگر کوئی بڑا کارنامہ کیا گیا تو ہم ایران کے 52 اسٹریٹجک پوائنٹس کو نشانہ بنائیں گے دنیا کے اندر. یہ دھمکیاں سنی ہوئی ہیں آپ سب نے, یہ آج کی بات ہے, کوئی پرانی بات تو نہیں, جنوری میں شہادت ہوئی, آج کی بات ہے. کہا ہم دنیا کے اندر 52 مقامات کو نشانہ بنائیں گے پھر اگر ایسا کرو گے تو. ایران نے کہا ٹھیک ہے دیکھی جائے گی. کیا ہوا, عین الاسد جو بغداد کے اندر تھی, جو فوجی چھاؤنی تھی, جو اس علاقے کا ان کا بیس کیمپ تھا, اس کو عین الاسد کیوں کہتے تھے, اس کا ٹرانسلیشن کیا ہے, ایگل آئی. ایگل آئی کا مطلب یہ ہے کہ یعنی اس جگہ سے بیٹھ کر اس پورے ریجن کو کنٹرول کرنا تھا. تمام امکانات وہاں تھے, تمام سہولیات وہاں تھی, تمام ٹیکنالوجی وہاں تھی. ایران نے جس دن ارادہ کیا 13 میزائل داغے, 13 کے 13 میزائل آ کر اس عین الاسد پر لگے. پلٹ کر امریکہ کیا کر سکا, جس نے کہا تھا 52 جگہوں کو ماروں گا, کسی ایک جگہ بھی میزائل نہیں مار سکا. کیوں؟ کیونکہ خدا بندے عالم نے ایران کو یہ عزت عطا کی جس کا قرآن میں خدا نے وعدہ کیا تھا, اگر تم اس راستے پر استقامت دکھاؤ گے جو تمہیں دکھایا گیا ہے تو خدا تم پر عزت کی برکت نازل کرے گا. تم علی کے راستے پر چلے ہو, استقامت دکھائی ہے, دنیا تم سے ڈرے گی, تم عزت کے ساتھ آگے بڑھتے چلے جاؤ گے. یہ استقامت ہے, استقامت کا نتیجہ ہے. خدا ہم سے یہ استقامت چاہتا ہے, استقامت دکھاؤ, ثابت قدم رہو جو راستہ دکھایا گیا ہے. دوسری مثال حزب اللہ لبنان کی, وہ ختم ہو گیا بس. حزب اللہ لبنان استقامت کی وجہ سے یہاں تک پہنچی ہے کہ وہ لبنان کے شیعہ جو 1978 تک, 78 تک, اس انقلاب کے آنے سے پہلے تک لبنان میں تیسرے درجے کے شہری شمار کیے جاتے تھے, جنہیں کوئی باعزت کام نہیں ملا کرتا تھا, آج اس علاقے کی کوئی پالیسی حزب اللہ کو شامل کیے بغیر بنتی نہیں ہے. دشمن پالیسی بنانے سے پہلے سوچتا ہے کہ ہم بنا تو رہے ہیں, حزب اللہ کا ریئیکشن کیا ہوگا, حزب اللہ کیا کرے گی. یہ عزت ہے, خدا کا وعدہ ہے. عزیزان محترم, بس یہ خدا کا راستہ ہے, خدا کے راستے پر آؤ, آئمہ کے راستے پر چلو تو کیا ہوگا, خدا مند عالم عزت عطا کرے گا. استقامت کا راستہ ہے, یہی ہمارا جو ہے وہ زندگی کا مقصد ہے. دنیا آزمائش کی جگہ ہے, ہر لمحہ آزمائے جا رہے ہو اپنے معاملات کے اندر, سیاسی معاملات کے اندر. اس وقت جو کچھ ہو رہا ہے اس کے اندر ہماری آزمائش ہے, چونکہ یہ اس وقت حساس معاملات ہیں. میں شاید اس کا تذکر روزانہ دوں گا کہ جو کچھ اس وقت پاکستان کے اندر سازش ہوئی دوبارہ شیعہ سنی فسادات کی, اس کے اندر ہمیں بہت ہوشیاری سے آگے بڑھنا ہے. اس کے اندر جو نوجوان سوشل میڈیا یوز کرتے ہیں, مثبت معنی میں یوز کیجیے. اس وقت پاکستان کی سالمیت کو نشانہ بنایا گیا ہے. اس کی وجہ آپ سنتے رہے ہیں, کل بھی بیان کی تھی کہ جن ممالک نے اس تکفیریت کی وبا کو پھیلایا, جب پاکستان نے اپنی پالیسی کو اس سے موڑ لیا تھوڑا سا, اس کی سزا دینے کا فیصلہ کیا گیا ہے. بہت ہوشیاری کی ضرورت ہے, بہت ہوشیاری کے ساتھ آگے بڑھیں, اپنے مکتب کا دفاع کریں. ایسا نہیں ہو کہ ہمارے مکتب کی توہین ہو رہی ہو ہم خاموش بیٹھے. نہیں, سوشل میڈیا بھی ایک میدان ہے, ایک فیلڈ ہے. جس طرح ہر میدان ہوتا ہے اس میں جنگ لڑی جاتی ہے, سوشل میڈیا آج کی ایک فیلڈ ہے, اس کے اندر کھڑے ہونا ہے, اس کے اندر بھی استقامت دکھانی ہے, مگر ہوشیاری کے ساتھ, مگر تدبیر کے ساتھ, مگر بصیرت کے ساتھ. ہمیں کوئی ایسا کام نہیں کرنا کہ جس سے جو دشمن چاہ رہا ہو اس کو مدد مل رہی ہو. دشمن کیا چاہ رہا ہے؟ شیعہ سنی فسادات. دشمن کیا چاہ رہا ہے؟ پاکستان کی سالمیت کو نقصان پہنچانا. ہمیں اپنے وطن کا دفاع کرنا ہے, اپنے مذہب کا دفاع کرنا ہے. بس عزیزوں, یہ استقامت کا راستہ ہے. استقامت میں جناب زینب کا نام سب سے بڑا نام ہے. استقامت کی جب بات آتی ہے, استقامت یعنی ثابت قدمی, استقامت یعنی مشکل حالات میں ڈٹ جانا, مشکل حالات میں ثابت قدم رہنا. آیت اللہ محسن قرآتی اپنی گفتگو میں بیان کرتے ہیں, آج کے دور میں جو مینجمنٹ پڑھائی جاتی ہے, اس مینجمنٹ کا ایک چیپٹر آج کے دور میں پڑھایا جاتا ہے, وہ کیا ہے؟ وہ ہے کرائسس مینجمنٹ, بحران مدیریت کہتے ہیں, مدیریت بحران, سوری, کرائسس مینجمنٹ. یعنی کیا مطلب ہے کہ ایک مینجمنٹ ہے, ایک بینک ہے, ایک انڈسٹری ہے, ایک اسکول ہے, کالج ہے, اگر ادھر کبھی کرائسس آ جائے, مثال کے طور پہ کالج کی مثال آگے لے کے چلتا ہوں, کالج ہے, اس کے بعد کرائسس آ جائے. کیا کرائسس آ جائے؟ کہ اس کے اساتذہ اگر 50 ہیں, 50 میں سے 30 اساتذہ ایک دم سے ریٹائر استعفیٰ دے دیں, اب کرائسس آ جائے گا. 30 استاد ایک ساتھ کالج سے نکل گئے, کلاسز ہیں, اسٹوڈنٹس ہیں, فیس دے رہے ہیں, آ رہے ہیں, اس کرائسس سے کیسے نکلے گی کالج کی مینجمنٹ؟ یہ کرائسس مینجمنٹ کہلاتی ہے. بحران اگر آ جائے تو کیسے نمٹنا ہے؟ محسن قرائدی کہتے ہیں جس چیز کو دنیا آج مینجمنٹ کا پارٹ سمجھ کر پڑھا رہی ہے اس چیز کو جناب زینب نے بہت پہلے کر کے دکھا دیا ہے. جناب زینب نے کر کے دکھایا ہے. اس کرائسس کو ذرا کھولیے, کیا کہہ رہے ہیں محسن قرائدی, کون سا بحران ہے, کون سا کرائسس ہے؟ کربلا کے اندر جو کچھ ہے, یعنی میں نے ایک مشکل ذکر کی ہے کالج کی, اگر اس کے اوپر مشکل پر مشکل آ جائے تو کیا ہوگا؟ اس مینجمنٹ کی مشکل پڑ جائے گی. جناب زینب وہ شخصیت ہیں جنہوں نے کربلا کے میدان سے اس چیز کا انتظام, یعنی اس سفر کا انتظام اپنے ہاتھ میں لیا ہے. بحران ہے, شدید بحران ہے. کیسا بحران ہے؟ کس طرح کا کرائسس ہے؟ ایک کرائسس یہ ہے کہ شہدا کے لاشیں کٹے کٹے پڑے ہیں میدان کے اندر. ایک کرائسس یہ کہ یہاں سے نکلنا ہے. کیسے نکلنا ہے؟ بیویوں کو ادھر سے لے کر نکلنا ہے, بچوں کو ان لاشوں کے سامنے سے لے کر نکلنا ہے. یہ کرائسس ہے جناب زینب کے لیے, معمولی چیز تھوڑی ہے یہ. وہ بچوں کو اچھا صبر آ جائے اگر باپ کا لاشا سامنے نہ ہو. نہیں, بچہ گزرے گا باپ کی لاش کے سامنے سے. بچے کو صبر آ جائے اگر باپ کے جسم پر سر نظر آ جائے. بچہ اس جسم کو دیکھے گا جس پہ سر نہیں ہے. بچے کو صبر آ جائے اگر لاشیں سالم ہوں, جہاں لاشیں ٹکڑے ہوئے تبدیل ہو جائیں یہ بچے وہاں سے گزریں گے. بچوں کو صبر آ جائے گا اگر بچوں کے گلوں کے اندر پانی کا قطرہ اتر جائے. کرائسس ہے, ایک کرائسس ہے جناب زینب کے دور کا. سمجھیے اس چیز کو. استقامت کا کوہ بلند ہے زینب, استقامت کا استعارہ ہے جناب زینب. جناب زینب لے کے چل رہی ہیں ایسے بچوں کو. کیا کرائسس ہے؟ بچوں نے پانی نہیں پیا ہوا. کیا کرائسس ہے بچوں کے اوپر؟ جو تھوڑے سے بڑے بچے ہیں ان کی بھی ہاتھوں کو بڑے چلنے والے لوگوں کی گلوں کے ساتھ باندھا گیا ہے. سنا ہوا ہے نا جناب سکینہ کا وہ جملہ, چلتے چلتے پھوپھی سے کہتی ہیں, پھوپھی اماں تھوڑا سا قد جھکا لیجئے کہ میرا گلا دکھ رہا ہے. یہ کرائسس ہے عزیزوں, بدترین کرائسس ہے اس وقت کربلا کے اندر. جناب زینب اس سے گزار رہی ہیں, لے کر چل رہی ہیں. استقامت ہے جناب زینب کے اندر. یہ علی کی بیٹی ہے, ایسے ہی تو علی نے اس کا نام زینب نہیں رکھا تھا. زینب کا مطلب کیا ہے؟ دو الفاظ پر مشتمل ہے زینب. زینو اب, اب کہتے ہیں باپ کو. زین کہتے ہیں زینت کو. زینب کا مطلب ہے جو باپ کی زینت ہے, وہ ہے یہ بیٹی. علی نے ایسے نام نہیں رکھا زینب کا. جناب زینب کا نام ایسے نہیں رکھا گیا. زینب یہ علی کی زینت ہے, علی کا افتخار ہے. جناب زینب ان کرائسس میں جناب زینب لے کر چلی ہیں, سروں پر ردا نہیں ہے. سب سے بڑا کرائسس یہ ہے, سب سے بڑی مشکل یہ ہے, سر پہ ردا نہیں ہے. اس کے باوجود جناب زینب پڑھتی ہیں. اس سے زیادہ اور میں مشکلات آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں. میں مصائب نہیں پڑھ رہا تفصیلی, میں فقط جناب زینب کی استقامت اور کرائسس کو بیان کر رہا ہوں. اس سے بڑی مشکل یہ ہے کہ جناب زینب کو اب اس شہر میں جانا ہے کہ جس شہر کے اندر جناب زینب نے 4 سال شہزادیوں کی طرح زندگی گزاری ہے. زینب نے کس طرح جانا ہے؟ اچھا جانا ہو تو کوئی مسئلہ نہیں ہے, میں فقط حالات پڑھ رہا ہوں, روئی ہے, بس یہی مسائل ہیں. محسوس کیجئے ان چیزوں کو عزیز, استقامت زینب کو سمجھیے. کس حالت میں جانا ہے؟ حالت یہ ہے کہ ہاتھ پسے پشت بندے ہوئے ہیں. حالت یہ ہے کہ جن بچیوں کو زینب نے وہاں 20 سال پہلے پردے کی اہمیت سمجھائی تھی, پردے کا درس دیا تھا, وہ بچیاں آئیں گی در و دیوار کے ساتھ لگ کر زینب کو بے ردا دیکھیں گی. اس کرائسس سے زینب نے گزرنا ہے. اس کے باوجود زینب سلام اللہ علیہ استقامت کا کوہ گرا ہے. زینب یہاں سے گزریں گی, زینب اسی کوفہ میں جہاں شہزادیوں کی طرح زندگی گزاری, بچوں کو دیکھیں گی, بچے بھوک کے حالت میں ہوں گے, کوئی شخص اپنی چھت سے کھجوروں کو روٹیوں کو صدقے کے طور پر پھینکے گا, بچے آگے بڑھنا چاہیں گے, زینب دیکھ رہی ہوں گی. ام کلثوم آواز دیں گی, بچوں ان روٹیوں اور کھجوروں کو ہاتھ نہ لگانا, ہم آل محمد ہیں, صدقہ ہم پر حرام ہے. زینب ان تمام چیزوں کو لے کر چلیں گی عزیز. ان تمام چیزوں کے ساتھ ساتھ, اور پھر یہی نہیں ہے مشکلات, ساتھ ساتھ زینب کے وہ سر نیزوں پر بلند ہیں, بھائی کا سر نیزے پر بلند ہے. زینب کی نگاہ بار بار حسین کے سر پر پڑے گی, زینب کی نگاہ بار بار علی اکبر کے سر پر پڑے گی, اور اس سر پہ نگاہ پڑتے ہوئے زینب سکینہ کو بھی دیکھ رہی ہوں گی. سکینہ تڑپتے ہوئے دل کے ساتھ اپنے بابا کے سر کو دیکھتی ہوں گی, بابا کسی طرح میری آغوش میں آ جاؤ. یہ تمام کرائسز ہے زینب کے ساتھ, لیکن استقامت کی منزل ہے جناب زینب کی. انہی تمام چیزوں کے ساتھ جناب زینب پہنچی ہیں دربار کے اندر, اور وہاں ظالم نے جناب زینب کے دل کو زخمی کرنے کے لیے ایک جملہ کہا ہے اپنے زیاد نے. کیا کہا؟ دیکھا خدا نے تمہارے ساتھ کیا کیا, دیکھا خدا نے تمہارے ساتھ کیا کیا. توہین کرنی چاہیے جناب زینب کی, مگر زینب استقامت کا پہاڑ ہیں. جناب زینب وہی ہیں جنہوں نے لاش حسین کو ہاتھوں پر اٹھا کر کہا تھا ربنا تقبل منا ھذا القربان, بارے لا اس قربانی کو ہم سے قبول فرما. یہی جناب زینب اس ظالم کے سامنے آنسو نہیں بہاتی کیونکہ استقامت دکھانی ہے. کیا کہتی ہیں؟ جب اس نے کہا دیکھا خدا نے تمہارے ساتھ کیا کیا, کہنے لگی ما رأیت الا جمیلا, میں نے سوائے خوبصورتی کے کچھ نہیں دیکھا. کوئی زینب سے پوچھے زینب یہ کیسی خوبصورتی ہے جس کا آپ تذکرہ کر رہی ہیں, جناب زینب یہی کہیں گی ہاں خدا نے جس امتحان کو انبیاء سے نہیں لیا, جس امتحان میں پہنچ کر ابراہیم کے ہاتھ کو روک لیا, وہ امتحان خدا نے میرے بھائی سے لیا ہے, یہ خوبصورتی ہے. ہاں وہ امتحان کہ جس کے بعد کربلا حق کی پہچان بن جائے گا, وہ امتحان ہم نے دیا ہے. بس عزیزو آخری ایک جملہ بیان کروں, زینب نے استقامت دکھائی ہے. دشمن زینب کی آنکھ میں آنسو دیکھنا چاہتا تھا, زینب نے استقامت دکھائی, آنسو نہیں دکھائے دشمن کو. وہ مرحلہ آ گیا جب شام میں جناب زینب کی استقامت کے نتیجے میں, اسیروں کے استقامت کے نتیجے میں رہائی کا اذن مل گیا. اب جناب زینب سے سید سجاد نے پوچھا پھوپھی اماں رہائی کا اذن ملا ہے, کیا کرنا چاہتی ہیں؟ اب زینب جب فتح کر چکی شام کو اپنی اسی استقامت کے نتیجے میں, اب زینب کہتی ہیں اے بیٹا سجاد سب سے پہلے تو ایک خالی گھر لے لو. پھوپھی خالی گھر کا کیا کریں گی؟ سید سجاد سے زینب کہتی ہے بیٹا ہم نے اپنے شہیدوں کا ماتم نہیں کیا ہے, ہم نے اب تک اپنے آنسوؤں کو روکا رکھا ہے, استقامت دکھانی تھی, دشمن کے سامنے کمزور نہیں ہونا تھا. سید سجاد اب ہم نے شکست دے دی دشمن کو, اب خالی گھر لے لو, ہم اپنے عزیزوں کا ماتم کریں گے. بس عزیزوں آخری جملے پڑھتے ہوئے زحمت تمام کروں, سید سجاد نے کہا کہ ہمیں خالی گھر دے دیا جائے, خالی گھر دے دیا گیا. سید سجاد نے تبرکات کو مانگا, تبرکات مل گئے. عزیزوں سوچئے گا جنہیں راستے بھر مارا گیا ہو, تازیانے مارے گئے ہوں, تماچے مارے گئے ہوں, انہوں نے صبر کیا ہو, اب جب خالی گھر ملا اب بیویاں ایک دوسرے کو پرسا دے رہی ہوں گی. آغے پناہیان کہتے ہیں یہاں شاید کسی نے مصائب نہ پڑے ہوں, فقط ایک دوسرے کو دیکھتے ہوں گے, سب مل کے دیکھتے ہوں گے زینب کا چہرہ کیسا ہو گیا ہے. ارے اس دھوپ نے زینب کے خد و خال کے ساتھ یہ کیا کر دیا, جس کا چہرہ امام زمانہ کی روایت کے مطابق جن کے چہروں کو دھوپ نے جو ہے وہ خشک کر دیا تھا. عزیز و تمام بیبیاں جمع ہوں گی, سب نے ایک دوسرے کو پرسا دیا ہوگا, خدا جانے کیسے کیسے پرسی, ابھی وہ مرسیے کہ وہ مصائب کی منزل نہیں آئی. فقط ایک جملہ کہہ دوں, ایک پرسا ایک بیبی کو سب نے دیا ہوگا, اسے درمیان میں بٹھایا ہوگا, بٹھانے کے بعد پرسا دیا ہوگا, سب سوچتے ہوں گے کہیں تو کیا کہیں, کون سی بیبی ہے؟ ارے یہ وہی بیبی ہے کربلا کے اندر جس کی مانگ بھی اجڑ گئی, جس کی گود بھی اجڑ گئی, مگر اس کے مسائل کربلا تک محدود نہ رہے. رباب کو بٹھایا ہوگا, جب رباب کو خالی جھولے کے ساتھ, جلے ہوئے جھولے کے ساتھ بیٹھا دیکھتی ہوں گی بیویاں کیسے الفاظ ادا کرتی ہوں گی, رباب کیا کہیں, تیری مانگ بھی اجڑ گئی, تیری گود بھی اجڑ گئی, ارے ایک بچی ساتھ لائی تھی اسی کو سب سے زیادہ آرزو تھی رہائی کی, رباب الفاظ ساتھ نہیں دیتے, کیا کہیں, تیرا اثر کربلا میں رہ گیا, تیری سکینہ زندہ. سیعلم الذین ظلموا ایام انقلب ینقلبون علی لعنۃ اللہ علی القوم الظالمین. بار اللہ استوصل کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما. تو ادھر رحمت کا واسطہ جہاں کہ فرش عذاب اچھاس فرش عذاب پر آنے والے تمام مؤمنین مؤمنات عزاداروں کی جان مال عزت آبرو کی حفاظت فرما. خدایا تو ادھر رحمت کا واسطہ اس وقت دنیا میں مختلف جگہوں پر عزاداروں کو مشکلات ہیں, مخصوصاً سعودی عرب, نائجیریا, کشمیر, بحرین, ان جگہوں پر عزاداروں پر مشکلات ہیں, مختلف حملے ہوتے ہیں. ان تمام عزاداروں کی حفاظت فرما, دنیا کے تمام مظلوموں کی نصرت فرما. الہی ذو الجلال رحمت کا واسطہ تمام مراجع اعظم کو, رہبر معظم کو صحت سلامتی طول عمر عنایت فرما. پاکستان میں اس وقت جو سازش ہے اس مسلمانوں کے اتحاد کو پارا پارا کرنے کے لیے, پاکستان کے استحکام کو خراب کرنے کے لیے, اس سازش کو ناکام فرما. ملت تشیع اور برادران اہل سنت کو ہوشیاری اور عقل مندی کے ساتھ آگے بڑھنے کی توفیق عطا فرما. پروردگار ذو الرحمت کا واسطہ اپنی آخری حجت کے ظہور میں تعجیل فرما. ماتم حسین.